بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعالج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من قول وعمل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين إلهي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیا حال ہے آپ سب کے؟ سب خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ. کلاس کے انتظار میں وقت گزار کر آ رہے ہیں، ویکینڈ گزار کر جی اللہ احسان ہے، میں بالکل خیریت الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین. جی الحمد للہ اللہ کل حال. جی آپ بتائیے کہ کیسا گزرا آپ کا وقت؟ بزی تھا کیا؟ کلاس کی یاد آتی ہے آپ کو؟ جب ویکینڈ آتا ہے تو مجھے تو بہت یاد آتا ہے. ہاں مجھے دل کرتا ہے کہ پھر سے دوبارہ سے آج کے بعد دوبارہ اگلا آئی ہوں، ہے نا. اور جب ویکینڈ گزار کر آتے ہیں تو پھر فریش فریش ہوتے ہیں نا، اور پھر دل کرتا ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے ہم نے اچھا سا لیسن پڑھا تھا، کیا خیال تھا اور ڈیٹیل میں ہمیں لیسن پڑھنا چاہیے، اگلا لیسن اچھا اور سمجھ آنا چاہیے، ہے نا. کیسا لگا آپ لوگوں کو لاسٹ لیسن؟ سورۃ الکہف اتنی خوبصورت سورت ہے کہ اگر ہم اس کو ایک ایک آیت کو پڑھ کر دیکھے نا تو واقعی دل میں اترتی ہے نا. اور اچھا مجھے یہ بتائیے کہ سچی سچی یہ بات بتائیے کہ کس کس نے شعور کے ساتھ رشد کی دعا کی تھی؟ جب ہم نے آیات پڑھی تھی تو کس کس نے اپنے لیے رشد کی دعا کی تھی؟ ماشاء اللہ الحمدللہ. کیونکہ علم تو لے رہے ہیں نا, علم تو ہم نے پڑھا نا کہ ہر جگہ سے ملتا ہے, اور پھر اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. اگر ہم ایک جگہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو وہ اور سمجھ آتا ہے, لیکن اگر ہم چلتے پھرتے پڑھتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ طریقے سے سمجھ آتا ہے. ہر چیز کا ڈفرینٹ اینگل ہوتا ہے نا. اسی طرح جب علم اندر جاتا ہے تو پھر وہ باہر کس طریقے سے نکلتا ہے؟ وہ رشد کے ذریعے سے نکلتا ہے. ہاں جی, رشد کیا پڑھاتا ہے ہم کون بتائے گا؟ جلدی سے آپ آنسر کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے, اور بہت ساری باتیں کرنے کا دل کرتا ہے کلاس کے حوالے سے, لیکن ہمیں پہلے ضروری چیز دیکھنا ہوتی ہے نا, ہمارا مقصد کیا ہے, پہلے وہ کمپلیٹ ہوگا تو پھر ہم باقی بات کریں گے. درست راستہ, درستگی, رشد کس کو کہتے ہیں؟ لکھیے. اور جی, چلتے پھرتے انہوں نے لکھا ہے کہ چلتے پھرتے سنے تو ذہن سے نکل جاتا ہے, نوٹس لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے تو ذہن میں رہتا ہے. جی قرۃ العین, آپ نے بہت اچھی بات لکھی ہے, اور یہی بہتر طریقہ ہوتا ہے نا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب چلتے پھرتے ہم سنتے ہیں تو وہ ایسے ہی سنا جاتا ہے کہ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکل گیا نا. کوئی بات ہوتی ہے سننے کا دل کرتا ہے نا. یہ میری اپنی جو فیلنگس ہوتی ہیں نا, میں اپنا شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ کہ جب میں کچھ سنتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں ہر بات لکھنے بیٹھ جائے کروں, حالانکہ میں لکھ نہیں سکتی پوری پوری بات, لیکن کیا ہے کہ دل کرتا ہے جو کچھ بھی سنتی ہوں نا, دل کرتا ہے کہ مجھے میں اس کے کچھ پوائنٹس اپنے پاس ضرور لکھوں, تاکہ ان کیس جب فیوچر میں مجھے کچھ بات کرنا ہے یا مجھے اپنے لیے کچھ چیز تیار کرنا ہے یا اپنے لیے عمل کی کوئی بات لینا ہے تو میرے سامنے سب ایک پوائنٹس کی شکل میں میرے سامنے چیز آ جائے تو مجھے اسے یاد رہتا ہے نا. تو کیا بیٹھ کر سننا اور چیز ہے, سمجھ کر پڑھنا اور چیز ہے, چلتے پھرتے سننا اور چیز ہے. اب دیکھنا چاہت, محنت, کوشش ہے اس چیز کی کہ ہم کتنا لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اپنی کلاس میں سے ہم دیکھ لیں, اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو چلتے پھرتے سنتے ہیں تو ان کا اور وے آف آبزرویشن بالکل ڈفرینٹ ہوگا, ٹھیک ہے, اور عمل ڈفرینٹ ہوگا. لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو واقعی میں دل پر اترنے والے طریقے سے سنتے ہیں اور اندر الہام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کا وے آف آبزرویشن بالکل ڈفرینٹ ہے, اور عمل کا طریقہ ڈفرینٹ ہے, سمجھنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے, غور و فکر ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ظاہر ہے جو جتنا لے گا اس کا اتنا ہی اس کو فائدہ ہوگا نا. اچھا, آپ کو پتا ہے نا کہ ہم صبح جب کلاس اپنی اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں. کون سی دعا کرتے ہیں؟ اہلا میری, مجھے میری سمجھ بوجھ الہام کر دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا لے, ہے نا, سمجھ بوجھ. جی بالکل. تو ابھی آپ نے سے جی آپ نے پوچھا تھا نا کہ رشد کیا ہے, تو رشد الہام ہے. ہاں, اندر سے جو آپ کو, آپ جو کچھ لے رہے ہیں وہ آپ کے اندر کہاں تک جا رہا ہے اور کس طریقے سے وہ باہر آ رہا ہے, یہ ہے رشد, سمجھ بوجھ. ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے سمجھ بوجھ جو اللہ تعالیٰ الہام کر دیتے ہیں. تو چونکہ دعا ہے کہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی, اگر صرف آپ نے اپنے لیے مانگنی ہے نا تو آپ اس طرح مانگیں گے, اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. لیکن جب ہم سب کے لیے مانگتے ہیں تو ہم مانگتے ہیں اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. ٹھیک, اور جب یہ دعا مانگیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دعا مانگتے وقت فیلنگز آئیں گی کہ واقعی اللہ تعالیٰ آپ کے اندر تک الہام کرتے ہیں, اور وہ باتیں جو ہمیں نہیں سمجھ آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے رشد. آج کی کلاس میں بھی بہت خوبصورت اسی سے ریلیٹڈ آگے آیات ہیں, اور ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے. سورت کا اینڈ چل رہا ہے انشاءاللہ, پارے کا, نئے پارے کا سٹارٹ شروع ہو رہا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نئے پارے میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر, تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما دے, اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا دے, اور جب تک اللہ تعالیٰ میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. آمین, اللہم آمین. ایک دفعہ آپ کی سورۃ الکہف انشاءاللہ آج اگر ختم ہو جاتی ہے تو کل ہم اس کو ایک ہی نظر میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, میں چاہوں گی کہ آپ اسٹوڈینٹ سب اس کو ایک نظر میں دیکھ کر آئیے گا ضرور. چھوٹا سا کوئز بھی کر لیں گے, چھوٹا سا ہماری اسائنمنٹ بھی تیار ہو جائے گی چھوٹی سی, اور آنسرز بھی مل جائیں گے ہمیں, اور پوری صورت ہمارے سامنے آ جائے گی عمل کے حوالے سے کہ ہم نے عمل کے کیا کیا پوائنٹس لینے ہیں. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے. آپ جلدی جلدی سے دیکھ لیں گے. میں نہیں کہتی کہ آپ بہت سارا ٹائم لگائے, الحمد للہ آپ میں سے جو اسٹوڈینٹس اور ماشاء اللہ سب اسٹوڈینٹس جو پرائڈ اسٹوڈینٹس ہیں ہمارے پاس, بیسٹ اینڈ پراؤڈ اسٹوڈینٹس ہیں, جہاں سب کے سب ہیں, جتنے بھی ہیں سب کے سب ماشاء اللہ بارک اللہ. ان میں کیا ہوگا کہ وہ آپ لوگ دیکھ کے آئیں گے, اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اگر نوٹس لے رہے ہیں تو پھر آپ کو ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ لوگ فوراً سے کر لیں گے ان شاء اللہ. تو اس پوری صورت کو دیکھ کر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کیا فائدے کی باتیں ہیں, کن چیزوں سے بچنا ہے, کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنانے کا کہا ہے, اور عمل کہاں کہاں پر اپنانا. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ چلیے شروع کرتے ہیں. جلدی سے اب اپنی اٹینڈنس کی طرف آتے ہیں اور اس کے بعد اگلا لیسن لیتے ہیں. جی شروع کرتے ہیں. سنجیدہ شجاعت, ہما راشد, تزین کلیم الدین, نائمہ احمد, نفیسہ خاتون, شبانہ مرزا, فرحانہ قریشی, عظمہ فائزہ, ندیمہ نکت, صبا محمدی, شفا شیخ, کہکشاں محمود, اشرف, سمینہ جبین, لبنہ خان, فرح ارجمن, ارشیہ طلت, سائمہ افراز, شاہدہ بھٹی, بشرا سعید, قرۃ العین اقبال, مصباح کثیر, رقیہ شیخ, امبر امجد, آفرین ترنم, نوشین محمد, شاہین پٹھان, عظمہ ڈار, عالیہ حبیب, تسنیم قاصر, سرینا شمائل, نگینہ مشتاق, شمسہ رحمان, وجیہ اختر, رقیہ الدین, اسرا کوثر, ارم چودھری, انیلا شجاع, رخشندہ قریشی, رفت ندیم, نکت اقبال, نصرت عائشہ, حمیرہ مدنی, سعدیہ منور, شمیم شہناز, افروز مشتاق, حمیرہ تبسم, تنویر سلطانہ, کلثوم احرار. جی سب اسٹوڈینٹس اپنی لبیک لگائیں گے ان شاء اللہ تعالی. اب آپ بتائیے کہ ہم نے کون سی آیت سے سٹارٹ کرنا تھا, کیا کیا تھا ہم نے لاسٹ ٹائم, کیا کرنا ہے ہم نے, اب کیا ترجمہ کرنا ہے, تفسیر کرنی ہے اور ٹرانسلیشن سننی ہے, ہم نے کیا کچھ کرنا ہے. جی آیت نمبر 81 تک ہم نے پاز کر دیا تھا, چونکہ فائل ختم نہیں ہوئی تھی, اس لیے 82-83 ہماری رہتی ہیں آیات, انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے ہمارا گرامر کا سیشن ہے بالکل, اور گرامر کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کی کیسی چل رہی ہے گرامر, سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا ہے, آہستہ آہستہ سمجھ اب آ رہا ہے نا, اب پریشان تو نہیں ہے؟ الحمدللہ. نہیں مشکل نہیں ہوگی, مشکل کا لفظ نہیں نکالنا ہے, اپنی ڈکشنری سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے, امپاسبل کا لفظ بالکل نکال دیجیے, اس کو نہیں کہنا کہ مشکل, سے کہنا سمجھ آ رہا ہے, تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ کہیں گے بالکل ٹھیک سمجھ آ گیا مجھے. جی سسٹر فاطمہ بہت اچھی ٹیچر ہے ہماری, ہے نا, الحمد للہ. چلیے باتیں اب آگے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ ریڈی رہیے اپنے گرامر کے سیشن کے لیے انشاءاللہ. اب مجھے بتائیے کہ کون کون سے اسٹوڈینٹس بالکل ریڈی ہیں, نمبر ون ٹائپ کر کے بتائیے, سب چیزیں ڈسٹریکشن کی سائٹ پر ہو جائیں, فوکسڈ ہوں گے اپنے گرامر کے سیشن کو لینے کے لیے, رولس کو اپنانے کے لیے, اور باقی کے سب کام سائٹ پہ کر دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی, ربنا زدنا علما, اللهم فقهنا فی الدین, اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا, اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما, آمين. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب, امید آپ سب خیر وافیت میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خیر وافیت میں رکھے, آمین. الحمد للہ, جی الحمد للہ رب العالمین. میں دیکھیے تو مجھے بتائیے کہ آپ کی گرامر کیسی چل رہی ہے, آئی نو کہ مشکل لگ رہا ہے بہت سارے نوٹس چلنا, لیکن میں نے کہا تھا نا آپ کو بتایا تھا, ان نمائے اسری دوسرا, ہر مشکل کے بعد ہی آسان ہے. آپ نے تو کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ اس نے جب کلاس جوائن کی تھی اور اب جو کلاس کے حالات ہیں, آپ کو فرق لگتا ہے کہ جب آپ نے شروع میں جوائن کیا تھا آپ کو مشکل لگتا تھا نا, نوٹس کو لینا, کلاس میں سارے جیسے کہتے کلاس کے ساتھ ہی پارٹیسپیٹ کرنا, اور ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی دینا, اسائنمنٹ بھی کرنا, اور ساتھ ساتھ گھر کو بھی سنبھالنا. لیکن کیا ہوا, آسانی ہو گئی نا. آج آپ نے تو کتنے لوگوں کو آپ کی گواہی دیں گے نا, آسانی ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو جسے کہا جائے جسے راجہ بننا کی طرف بڑھے, تو اللہ نے بھی آپ کے لیے آسانی کہیں گے, ہے نا. سیم اسی طرح آپ اگر وقت دیں گے گراموں کو اپنے ساتھ ساتھ آپ گروپ میں پریکٹس کریں گے اور اپنے طور پر بھی پریکٹس کریں گے. مجھے نہیں خیال ہے کہ آپ سے کوئی ایسا ہے تو ان شاء اللہ 10-15 کلاسز کے بعد کہے گا نہیں بہت انٹرسٹنگ ہے بہت مزہ آ رہا ہے. کیونکہ اس سے فائدہ صرف یہ ہوگا کہ جب تک آپ اس زبان کو نہیں جانیں گے نا, میں نے آپ کو بتایا تھا یہ زبان اتنی سچی ہے اتنی بلاغت ہے اس کے اندر کہ ہم اردو ٹرانسلیشن سے بات مکمل طور پر ویسے ہی مجھ آ ہی نہیں سکتی نا. ہم جتنا بھی کوشش کرتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں نا جی. شروع تو بالکل شروع میں تھوڑی ہوتی ہے پھر دھیرے دھیرے سمجھ آتی ہے. اسٹارٹ رجسٹر ایسا ہی ہوتا ہے الحمد للہ فرق ہے اب میں اور پہلے میں بہت فرق ہے بالکل. چلیے اب ایسا کریں یہ بتائیے آپ نے سے کتنے لوگ یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ جو کہتے ہیں پریکٹس کیا گرامر کی. آپ نے ریکارڈنگ کو سنا تھا, ریکارڈنگ کا مطلب ہے ری پلے میں آپ نے سنا تھا جی. الحمد للہ تو اسٹارٹ الحمد للہ جی الحمد للہ. میرے اسکرین شیئرنگ آپ کے پاس اسکرین شیئرنگ نہیں آپ میں سے ہے لوگ کتنے لوگ میرے پاس اسکرین شیئرنگ پر موجود ہیں. اچھا آپ کے پاس کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ ایسا کریں گے کہ آپ کے گروپ میں اگر آپ جو اپنا گروپ اٹینڈ کرتے ہیں آپ کے گروپ میں اگر کسی سسٹرس کے پاس ہو رہا ہے تو ان سے ہیلپ لے لیجیے یا پھر آپ مجھے بتائیے ان شاء اللہ آپ کے کلاس میں آپ کو ہیلپ دے دوں گی ان شاء اللہ میں جی. آپ یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جسٹ الحمد للہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کسی نے پریکٹس کی جب آپ تلاوت کر رہے تھے تو آپ نے غور و فکر کیا تھا اس دن کی علامات کو تھوڑا بہت غور و فکر کرنے کی کوشش کی تھی؟ بتائیے کس چیز میں غور و فکر کرنے کی کوشش کی تھی جزاک کے لفظ میرا جی. آپ یہ بتائیے کسی نے کوشش کی تھی آمین آپ کے پاس جیسا آپ تلاوت تو ڈیلی کرتے ہوں گے نا, چاہے ایک رکوع کرتے ہوں چاہے ربا کرتے ہوں جتنی بھی ماشاء اللہ مسٹر. چلیے کوئی بات نہیں اگر نہیں بھی کی تو اب آپ کہہ لیجیے انما یسری یسرا ٹھیک ہے نا. منجد تھا وہ بچہ جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا. آج آپ نے اتنی کوشش کی تو آج اللہ نے آپ کو 15 پارے تک پہنچا دیا. اگر آپ محنت کریں گے کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ بہت حد تک اگر آپ کا ٹرانسلیشن بھول بھی گیا تو آپ کو گرامر کے ذریعے سے یاد رہے گا انشاءاللہ جی. الحمدللہ تلاوت میں نہیں بٹ ویسے روایت کیا تھا گڈ سسٹر ماشاء اللہ. چلیے اب یہ بتائیے کتنے لوگ میرے ساتھ اسکرین شیئرنگ پر موجود ہے. ایک منٹ کی چیک مجھے پتا چل جائے گا آپ میں سے کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں اسکرین شیئرنگ پر. صرف 9 لوگ ہیں آپ کو پتا میں دیکھ رہی ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ میرے ساتھ اسکرین شیئرنگ پر نہیں ہے. دوسرا یہ صرف جی دوسرا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لنک آپ کو ایک ہی دفعہ دے دیا گیا ہے, یہ بار بار چینج نہیں ہوگا. میں نے جوائن کا لنک آپ کو نہیں دیا ہے, میں نے فری اسکرین شیئرنگ کا لنک دیا ہے اور اس کے اندر ساری انسٹرکشن آپ کو لکھ کر بھیجی ہے کہ جب آپ کلاس میں آئیں تو لائک ایٹ لیسٹ 15 منٹس پہلے آپ نے تو سب سے پہلے جو سسٹر آئی تھی میرے پاس میں بتاتی ہوں لائک میں نے 15 منٹس پہلے جو ہے اس کو آن کر لیا تھا. اور سسٹر نگینہ مشتاق آئی تھنک سسٹر وجیا اور سسٹر نگینہ یہ دونوں سب سے پہلے آئے تھے اور مجھے میں نا دیکھتی رہتی کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یاد نہیں رہے تو میک شیور سسٹر ایک طریقہ سے آپ سب سے ہمبل کہ آپ اتنی صبح کی اسے کو آئیں تو 15 منٹ پہلے ہی میں ان کلاس کو آن کر دیتی ہوں اور میں جب اسٹارٹ ریکارڈنگ کر دیتی ہوں آپ میرے اسکرین کو دیکھ سکتے ہیں نا. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر حال میں میری اسکرین پر جوائن کر لینا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے ساتھ پر جب وہ ورڈ لکھا ہوا دیکھیں گے نا تو آپ کے جسے کہا جائے آپ کو جسے لکھنے میں ان ورڈ کو مشکل نہیں ہوگی نا. صرف یہ وجہ ہے میں نے یہ کہ اگر میں جو بولتی ہوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے ویسا بھی آپ کے لوگ آنے جی. آپ صحیح کہہ رہی ہیں سسٹر جی. آپ نے جب تک 9 لوگ میرے پاس شو کر رہے ہیں آئی ڈونٹ نو آپ کی کلاس میں تو دیکھتے ہیں 8 لوگ ہیں ملنا خوال ہے. تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اب تک کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا نا اسکرین شیئرنگ کی اگر آپ پہلے سے کرتے تو ہمارا یہ ٹائم سیو ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے صرف ہاف این آور آپ کی کلاس کا ٹائم ہوتا ہے جس میں سے میرے پاس 5 آلموسٹ 6 منٹ تو گزر گئے نا. تو الحمد للہ جو کوشش کر رہے ہیں تو آ جائیے, نئی کوشش کر رہے ہیں تو پلیز سسٹر نیکسٹ کلاس میں ضرور کوشش کریں کہ ایوری ٹیوزڈے کو 15 منٹس بفور کلاس کے اسٹارٹ ہونے سے آپ لوگ لاگ ان تو ہو ہی جاتے ہیں کلاس کے اندر تو ہوتے ہیں نا, تو اسکرین شیئرنگ کر لیں گے فون لیتے تاکہ آپ کا یہ ٹائم ہمارا جی. جزاک اللہ سسٹر ہوں میرا آپ اپنے سے جو اگر نہیں ہے تو اس کے آپ جو ہے میسج کے ذریعے سے آپ جوائن کر سکتے ہیں. یہ بتائیے چلیے ہم क्विक सा रिकैप करते हैं, देखते हैं आप में से किस किस को याद है ना। अच्छा ये बताइए, हमने पूरी अर्धी ग्रामर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया था? अब आप सब एक्टिवली मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, मैं ये देखूंगी आप में से किस को कितना याद है। ठीक है शाबाश। नहीं, अर्धी ग्रामर को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया था? शाबाश, दो हिस्सों में डिवाइड किया था। तकारा कलर कौन कौन सा था? इल्म नहव और इल्म सरफ, याद है आपको? जी सिस्टर, आप ज्वाइन कर सकते हैं सिस्टर, आप जो भी है स्क्रीन शेयरिंग का ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल तो लिंक यहाँ पे मैं अभी आपको पेस्ट नहीं कर सकती हूँ, आपके ईमेल्स में चले गए। अगर आप लिसनर है तो कोई भी यहाँ पे पेस्ट करें। जिसका सिस्टर मेरा एनी आओ। अब आप ये देखिए कि आपने सही बताया, इल्म नहव इल्म सरफ, आपको डेफिनेशन याद है? अगर मैं कहती हूँ नहव के मायने होते हैं फेरना, तो मैं ठीक कह रही हूँ, मुझे पता आपने करेक्ट कहना है। नहव के मायने होते हैं फेरना, लोकवी मायने, डिक्शनरी मीनिंग। अगर मैं कहती हूँ नो, शाबाश, तो क्या होता है? नहव का मतलब क्या होता है? फिर क्या कहेंगे इसको हम? शाबाश। क्योंकि ये हमारा रिकैप है और हम ये दो तीन क्लासों से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फास्ट जाऊंगी। क्यों? क्योंकि आपका रिकैप है ना, फिर आगे जाके स्लो चलो। शाबाश, इरादा करना, पसंद करना। अच्छा ये बताइए कि हमने जो लफ्ज को देखा था, तो लफ्ज को हमने कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था? शाबाश। जो भी इंसान के मुंह से आवाज निकलती है, बात निकलती है, उसको हमने दो हिस्सों में, शाबाश। एक होता है कि जिसका मीनिंगफुल, जैसे कि कोई बात मैं आपसे कहती हूँ तो आपको मुकम्मल समझना, जिसको हम मुहम्मल कहेंगे, उसको हम मुहम्मल कहेंगे कि जो बात मैं आपको कह रही हूँ वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। नहीं, मौजूद कहेंगे, शाबाश जी। मुहम्मल तो मीनिंग अल्फाज होते हैं। फिर हमने क्या किया था कि हमने मौजूद जो कि मीनिंगफुल अल्फाज होते हैं, जिनका कोई मतलब होता है, उसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया था? शाबाश। तो बहुत आसान आसान से था ना, शाम दो हिस्सों में, माशाल्लाह। आपको आपको तो सब याद है। तबारक अल्लाह, क्या था? हमने दो हिस्से क्या कहता, मुफ़रद, और क्या हो जाएगा? जी मुरक्कब, शाबाश। मुफ़रद एंड मुरक्कब, बिल्कुल सही बताया। अच्छा उसके बाद हमने देखिए, जब हमने मुफ़रद को दूसरा नाम क्या दिया था, जो कि ईद का मायने बताएगा है ना, जो कि वाहिद सिंगल का मीनिंग देगा, उसको हमने दूसरा नाम क्या देता, तैलीम। ठीक है, बा मायने लफ, जिसका कोई मायने हो, ठीक है, जो ईद का मीनिंग देगा। और मुरक्कब क्या हो जाएंगे? मुरक्कब वन प्लस नो, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब मुझे ये बताइए, जब हमने मुफ़रद को देखा था, मुफ़रद को जब हमने देखा था, तो उसको हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया था? शाबाश। कितनी कैटेगरीज में? तीन, शाबाश। अच्छा कौन कौन से थे? इसम, पे और हरफ। अच्छा इसम का अगर हम लोहत में मीनिंग देंगे तो क्या मीनिंग हो जाता है? इसम का मतलब अगर मैं लोहत में कहूँ तो आप क्या बताएंगे? इसम किसको कहते हैं? नाम को कहते हैं, शाबाश, नाम को कहते हैं। अपने हम उसकी इस्तेलाही डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ ग्रामर में बात करेंगे तो हम कहते हैं भाई किसी भी चीज का या जगह का या शख्स का कुछ नाम हो सकता है या फिर उसकी सिफत हो सकती है ना, जैसे कोई अच्छा है या बुरा है, काला है या गोरा है ना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो फिर हमने फिर देखा था फेल और फेल के बाद हरफ। इंशाल्लाह फेल और हरफ को आज देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस दिन की अलामत को चेक करेंगे कि आप मुझे ये बताइए अब तक हम कितनी अलामत पढ़ चुके हैं इस दिन की? शाबाश। अब तक हमने कितनी पढ़ी? टोटल पांच पढ़ी है, शाबाश। अच्छा ये बताइए, जब पांच अलामतें पढ़ेंगे तो उनमें से सबसे पहले अलामत हमने क्या पढ़ी थी? मैं कहती हूँ अल किताबु अल कलमु अल हमदु, ठीक है, तो ये ठीक है, अल है सही। तो अल जब भी आ जाएगा आप सूरह बकरा खोलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो रही है, आपने पहले लफ्ज को पहचान लिया कि ये वर्ड जो है ये अल्हम्दु, ये एहसन है, कहीं या हरफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अरबी ग्रामर में पूरी अरबी ग्रामर सिर्फ इन्हीं तीन चीजों के आगे घूमती है, या तो फिर वो इसम होगा या फिर हरफ होगा या फिर फेल होगा ना, इसके अलावा तो कोई नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए तन्वीन, शाबाश। तन्वीन का मतलब क्या होता है? दो जबर भी आ सकता है, शाबाश, दो जे भी आ सकता है जैसे, और दो क्या आ सकता है? जबर, जे और फिश, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा ये बताइए जी तन्वीन, व्हाट इज फाइव? जी फाइव जो है जैसे अलामतें, अब तक जो हमने इस दिन की अलामत देखी है वो फाइव अलामतें देखी है ना, तो उनके बारे में बता रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने क्या, जैसे मैं कहती हूँ जन्नतुन जन्नतुन, अब ये बताइए आयतुन आयतुन। तन्वीन तो हमेशा एंड में आती, कभी भी शुरू में आ ही नहीं सकती, ना ही दरमियान में आ सकती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने क्या देखा था? तन्वीन तो एंड में आती, एंड में एक और क्या चीज आती है? टाइमर मरबूता, शाबाश। टाइम मरबूता जिसको हम एक और नाम क्या देते हैं, टाई मरबूता, या हम इसे गोलता भी कहते हैं ना, ठीक है। टाई तानी तो हम दोनों को कहते हैं, टाई मरबूता को भी कहते हैं और टाई मरबूता को भी कहते हैं। हम इसको टाई तानी कह रहे होते हैं दोनों धागो, लेकिन एक का फर्क यह है कि एक मरबूता है और एक है मरबूता। याद है ना, आपको मैंने लेक्चर भी दिखाया था लास्ट टाइम स्क्रीन पर, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, तो गोलता आ जाएगा तो आप बता सकते हैं, है ना, जन्नत है जैसे, या फिर आप जो भी कर सकते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए कि एक और हमने देखा था जो शुरू में आता है वो क्या आता है, किसी को याद है? मुदाब, शाबाश। चलिए मुदाब क्या होता है, अब मैं कहती हूँ कलामुल्लाही, ये बताइए। जब हम कहते हैं, मैं कहती हूँ ना कलामुल्लाही, अब मुझे पता है कि क्या है, अल्लाह का कलाम। जब हम उसको उर्दू में ट्रांसलेशन देती हूँ तो क्या किसी का तर्जमान है, ठीक है ना। तो ये उर्दू और इंग्लिश में तो है, ठीक है, लेकिन अरबी में इस के लिए, या हम कहते हैं कि ये का केसी के लिए कोई चीज नहीं। आप देखिए इससे अरबी की फसाहत देखे, बलागत देखे, कि जब हम इसको कहते हैं हम सिर्फ लिखते हैं कलामुल्लाह, कलामुल्लाह। अब ये बताइए इस कलाम, ये जो मैं कलाम का लफ्ज किया हूँ, इस समय इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है कि नहीं, इसकी इसका रिलेशनशिप लफ्ज अल्लाह के साथ है कि नहीं, इसकी कोऑर्डिनेशन लफ्ज अल्लाह के साथ है कि नहीं। तो एक एसम के दूसरे एसम के साथ जो कोऑर्डिनेशन होती है, जो ताल्लुक होता है, जो रिलेशनशिप होती है, तो हम क्या कहते हैं, कलाम अल्लाह, लफ्ज कलाम मुदाफ है और लफ्ज अल्लाह मुदाफ के लिए, ठीक है। तो जब भी इस तरह का आ जाए ना, तो आप ये देखते हैं दो एसम अगर साथ साथ आ जाए ना, तो मेक श्योर आपके दूसरे एसम को गौर करना, ठीक है। अगर दो इसम साथ साथ आ जाए, जैसे रसूलुल्लाह, रसूल भी इसम है, लफ्ज़ुल्लाह भी इसम है ना, दोनों इसम साथ साथ, आपने मेक श्योर कहना है कि जो मुदाफिल है, जो सेकंड वाला है, मैं आप जैसे आपको मैंने एग्जांपल लास्ट टाइम लिख के बताई थी ना, जो मुदाफिल है, जैसे रसूलुल्लाह, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, आप मेरे साथ अगर स्क्रीन शेयरिंग करें, जैसे मैं लिख रही हूँ रसूलुल्लाह, ठीक है ना, रसूलुल्लाह। अब ये लफ्ज़ अल्लाह जो है, मेक श्योर करिएगा लफ्ज़ अल्लाह, इसके नीचे मेक श्योर करेगा कसरा होना चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही ध्यान में रखिए कि कसरा होना मस्त है, ठीक है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कसरा सिर्फ नहीं कह सकते, इससे बात मुकम्मल नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये रसूलुल्लाह का मतलब क्या है, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का रसूल, ठीक है ना, अल्लाह का रसूल, इस तरह से ना ये जी अल्हम्दुलिल्लाह है ना, लिखा हुआ नजर आ रहा है ना। मैंने थोड़ा सा मेरा पेन काम नहीं कर रहा, तो मैं माउस से पे लिख रही हूँ, इस वजह से थोड़ा सा रफ हो रहा है। एनी समझ में तो आ रहा है ना, रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह, तो हम कहेंगे अल्लाह का रसूल, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब ये देखिए कि रसूलुल्लाह आपको समझ में आ गया कि लफ्ज रसूल के नस्बत अल्लाह के साथ है, है ना, इसकी नस्बत किसके साथ है, लफ्ज़ अल्लाह के साथ है, इसके साथ है ना। तो ये आपने देखा कि ये इसम के अलावा, मेक श्योर है कि लफ्ज़ अल्लाह के नीचे कसरा आना मत है, कलामुल्लाह, ठीक है, इसी तरह किताबुल्लाह, या हम कहते हैं कलमु ज़ैदिन, ज़ैद का कलम, तो ज़ैदिन क्यों आ रहा है, कलमु ज़ैदिन, कलमु, कलमु ज़ैदिन, ज़ैदिन। अब ये ज़ैद के नीचे जो है वो दो कसरा क्यों आ रहा है, ठीक है ना। तो ये दो, जो दो कसरा आ रहा है ज़ैदिन के नीचे, ये कसरा ये क्यों आ रहा है, ये जो है मुदाफिल, मुदाफिल मस्ट भी मजरूर, उसको कसरा होना मस्ट, इतना ध्यान में रखना अपने पास। अभी फिलहाल कसरा कहेंगे, आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कसरा तरफ नहीं कहेंगे, मजरूर कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा किस समझ में आ गया था, चाहता पांचवा हमने क्या अलामत पढ़ी थी, पांचवी अलामत क्या पढ़ी थी हमने, क्या हमने देखा था कुछ ऐसे लेटर होते हैं गाय, उन लेटर को खास काम दिया था, शाबाश सही से बताएंगे, उन लेटर को हमने क्या कहा था, किसी को याद नहीं आ रहा जी, हम कहेंगे जैद का कलम। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं ना सिस्टर MQ027, तो हम कलम जैद का नहीं कहते, हम जो है जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उलट कर कहते हैं, यानी बिल्कुल जैसे हम जब लिखते हैं तो रसूलुल्लाह, लेकिन जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो अल्लाह का रसूल, ठीक है, उलट करेंगे, मुदाफ से लेकर ट्रांसलेशन पहले करेंगे और ये मुदाफ का ट्रांसलेशन बाद में करेंगे, ये मुदाफ है, ठीक है ना, और ये मुदाफिल है, ये मुदाफिल है। तो हम जब ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू में तो हम उलट के ट्रांसलेशन करते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, इस तरह से किया जाता है, उम्मीद है ये बात याद है, जैद का कलम, ठीक है। हर फीचर हरूफ इजारा, कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं कि जो कि किससे पहले आते हैं, सेम से पहले आते हैं, इसम से पहले आते हैं, शाबाश जी। मुदाफ क्या है, मुदाफ जी मैंने आपको बताया कि दो इसम है ना, ایک ہے کیا ہے رسول، ایک ہے لفظ اللہ. ٹھیک ہے، دو اسم کی جو آپس میں نسبت ہوتی ہے اس کو عربی میں ایک نام دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ مرکب اضافی کہلاتا ہے. دو اسم یاد رکھے، پھر میں ریپیٹ کر رہی ہوں، یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں پڑھاؤں گی مرکبات میں، اور اس کے لیے پریشان نہیں ہوں. لیکن چونکہ آپ کو میں علامات سکھا رہی ہوں تو میک شیور آپ علامت کو صحیح سے پہچانیں گے تو اسم کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے نا. تو اسم ہوتا ہے اس کی جو آپس میں نسبت ہوتی ہے نا، یہ ایک جو ان دونوں کی آپس کی باؤنڈنگ سے ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے، ایک مرکب بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی. مرکب اضافی، اضافت کا مطلب ہوتا ہے نسبت، تعلق. ٹھیک ہے، تو پہلے والے کو جو ہے، جو پہلا والا اسم ہوتا ہے، جو اسم اس کو ہم نام دے دیتے ہیں عربی میں مضاف. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی. کتاب جو ہے اس مضاف ہے، کتاب اللہ ہی ہے تو کتاب مضاف ہے. لفظ اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. تو مضاف مضاف الیہ از ایکول ٹو مرکب اضافی. ٹھیک ہے نا، الحمد للہ. ایک اسم کا دوسرے اسم کا، ٹھیک ہے، سچے آپ کو سمجھ میں آ گیا، الحمد للہ. اور پھر کسی کو سچے آپ کو اے 029 کا سبھی آپ کو سمجھ میں آ گیا، آپ کو آیا سمجھ میں کہ ہم ایک آسمان دے دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، الحمد للہ. چلیے اب یہ بتائیے، حروف چارہ کس سے پہلے آتے ہیں؟ اسم سے پہلے آتے ہیں، حرف سے پہلے آتے ہیں، کس سے پہلے آتے ہیں؟ جلدی سے بتائیے گا. شاباش، جلدی سے بتائیے کس سے پہلے آتے ہیں حروف چارہ؟ جی جی الحمد للہ. آپ نے کسی کو یاد ہے میں نے کیا بتایا تھا کس سے پہلے آتے ہیں؟ جی آپ بتائیے، اسم سے پہلے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اسم سے پہلے جب یہ حروف اشارہ آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، جیسے میں کہتی ہوں آپ کو یاد ہے جی، اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ اسم سے پہلے آئیں گے تو کیا کریں گے؟ جیسے میں کہتی ہوں ایلا ایل مسجد کسرا، جے دے دیں گے، شاباش. جیسے میں کہتی ہوں نا، یہاں پہ اگر آپ کو میں لکھ کے دکھاتی ہوں کہ ایلا، تو میں کہوں گی ایل مسجد. یہ جو ایلا ہے، ٹھیک ہے نا، ایل مسجد، ٹھیک ہے، مسجد. اب یہ جو مسجد کے دال کے نیچے جو کسرا آ رہا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ اس ایلا کی وجہ سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایلا کی وجہ، کیوں؟ ایلا جو ہے حروف اشارہ ہے. حروف اشارہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ اسم سے پہلے آتے ہیں، نمبر ون. نمبر ٹو، جب یہ اسم کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو اس کے جو اسم کے اندر جب داخل ہوں گے نا، تو اس کی اعراب، اعراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو نوٹ کر لیے گا. اعراب ایک ہوتا ہے حرکت، ٹھیک ہے، اس کو آپ ضرور اپنی کاپی میں نوٹ کر لیے گا. ایک ہوتا ہے اعراب اور ایک ہوتا ہے حرکت. حرکت کیا سسٹر؟ جیسے میں لکھتی ہوں کتاب، جیسے میں آپ کو یہاں پہ لکھتی ہوں کتاب، ٹھیک ہے نا، کتاب بن، ٹھیک ہے، یہ کتاب ان میں نے لکھا، تھوڑا سا مجھے مشکل ہو رہا لکھنے میں. اینی یہ کتاب ان میں کاف کے نیچے کیا ہے؟ کسرا. تا کے اوپر کیا ہے؟ فتح. با پہ کیا ہے؟ فتح دمہ کی تنوین. تو ہر لیٹر کی جو حرکت ہے نا، اس کو کہتے ہیں حرکت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں حرکت. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں کہوں اعراب، اعراب کہلائے گا اونلی دا لاسٹ لیٹر حرکت، اونلی دا لاسٹ لیٹر حرکت. لاسٹ لیٹر پہ جو حرکت آئے گی اس کو ہم اعراب کہتے ہیں. تو میں اگر آپ سے کہوں کہ لاسٹ لیٹر پہ کیا حرکت ہے، تو آپ کہیں گے تنوین آ رہی ہے. کون سی تنوین ہے؟ دمہ کی تنوین ہے. ٹھیک ہے نا، تو یاد رکھیے حروف اشارہ، حروف اشارہ جب انٹر ہوں گے کسی بھی اسم میں، اسم کیا ہے؟ المسجد اسم ہے. ٹھیک ہے، جب یہ حروف اشارہ انٹر ہوا تو عموماً جو ہونا چاہیے تھا، المسجد ہونا چاہیے. تمام اسم، جتنے بھی اسم ہیں، حالت رفع میں ہوتے ہیں. حالت رفع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ آسان سے الفاظ میں کہہ لیجیے کہ ان پر دمہ آتے ہیں. آسان سے الفاظ میں کہہ لیجیے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کتابن ہے تو ہم کتابن کتابن کر لیں، نہیں، کتابن ہی ہوتا ہے، کتابن کتابن. ٹھیک ہے، کتابن ہمیشہ جو حالت کیوں کی رہے گی، سارے اسم کی حالت جو رہے گی کتابن رہے گی. اب یہ جو کتابن کے یہ بن جو ہوا، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے، یا بن جو ہوا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ریزن انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ ہمیشہ کوئی بھی اسم سے اوریجنلی حالت میں رہے گا وہ کتابن رہے گا، یعنی اس پر دمہ ہی کی تنوین رہے گی یا سنگل دمہ رہے گا. لیکن اس پہ فتح کی تنوین یا کسرا کی تنوین یا فتح یا کسرا ہونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ایلا اصل میں المسجد تھا، یہ اصل میں کیا تھا؟ المسجد. ٹھیک ہے، یہ مسجد تھا، لیکن جب اس کے اندر ایلا انٹر ہوا، ٹھیک ہے، ایلا جب اس کے اندر انٹر ہوا تو اس نے کیا کیا؟ جب یہ اس کے اندر انٹر ہوا تو اس کے اعراب کو چینج کر دیا. کیسے؟ کہ اس کے نیچے کسرا آ گیا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ بات سمجھ میں آئی الحمد للہ.
جی الحمد للہ.
امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی نا.
الحمد للہ.
جی چلیے اب یہ بتائیے کہ آپ کو یہ پانچ علامتیں یاد ہوگی ان کس کس کو یاد ہے؟ اب تو کوئی نہیں کہتا نا کہ ابھی تک یاد نہیں ہو رہا, ہمارے پاس صرف 9 منٹ اور باقی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسا ہے کس کس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ پھر کوئی ایسا ہے ابھی تک کے کلاس میں کہہ رہے ہیں کہ مشکل لگ رہی ہے؟ دیکھیں یہ پریویس لیسن کا, آگے دیکھیں ہم ایک اور علامت دیکھیں گے منادا. اب منادا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی پہلے پاک کھولا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا الا المسجدی کا مطلب مسجد کی طرح, مسجد کی طرح. ٹھیک ہے, الا کا مطلب ہے طرف, المسجد مسجد, مسجد کی کافی کی کا ترجمہ ہم اردو میں کرنے کے محتاج ہیں, لیکن عربی میں نے آپ کو بتایا کہ کا کی کا کوئی ترجمہ نہیں ہے نا. ہم بولیں گے سسٹر الا المسجدی یعنی مسجد کی طرح, الا البیتی گھر کی طرح. ٹھیک ہے, من المسجدی مسجد سے. ٹھیک ہے الحمد للہ. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ اب منادا کیا ہوتا ہے؟ چلیے ہم منادا کو دیکھتے ہیں. نمبر 6 اگر آپ میرے پاس اسکرین پر موجود ہے تو آپ کو ایک علامت نظر آ رہی ہے منادا. منادا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں اپنے گھر میں نا, میں اور آپ اپنے بچوں کو, یا ہم کسی ایسے کو پکارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں, یا تو نام لیتے ہیں, اگر ہمیں کسی کا نام یاد نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں اے سنو سنو ادھر آؤ ادھر آؤ, اے اے بات سنو, ایسے کہتے ہیں نا سسٹر کہ جیسے اے لڑکے بات سنو, اے لڑکی ادھر آؤ ادھر آؤ, اے لڑکی کہتے ہیں نا. آپ نے کبھی سنو بڑی بوڑھیوں کو اس طرح سے کہتے ہوئے کہ جیسے ہے نا اس طرح کا کہا جاتا ہے نا, لیکن ہمیں ایسے کسی کا نام پتا نہیں ہوتا تو ہم ایسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اے لڑکے اے لڑکی ادھر آؤ, جیسے کچھ کسی سے کام کے لیے پکارتے ہیں یا کسی بھی چیز کے لیے ایسا کہتے ہیں نا. تو عربی میں بھی کچھ ایسی ایسے لیٹرز ہوتے ہیں, یاد رکھے ایسے لیٹرز ہوتے ہیں جو پکارنے کے لیے آپ کو, ان کو کہا جاتا ہے حرف الندا. ٹھیک ہے, ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرف الندا. میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں آپ کے ساتھ اسکرین پر. ٹھیک ہے نا, جی ہم کہتے ہیں نا حرف الندا. ٹھیک ہے, حرف الندا, یہ دیکھیں حرف ہے اور یہ ندا. اس کو ویسے اگر آپ اندا کر کے لکھیں تو یہ بھی ٹھیک ہے, ایسے بھی لکھتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. ندا نون دال الگ پر حمزہ. حرف ندا کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں میں ایک دو لکھ کے بتا رہی ہوں, جیسے کبھی ہم کہتے ہیں یا ابراہیم یا یوسف. ٹھیک ہے, یا ایوہ الذین, آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہے کتنی دفعہ آپ استعمال کرتے ہیں, یا محمد, دیکھا ہے نا آپ نے کتنی دفعہ آپ نے یہ قرآن پاک پڑھا ہے نا, یا ہے ایا ہے. ٹھیک ہے نا, آ ہے, ان شاء اللہ ہم اس کی بحث میں پڑھیں گے, لیکن فی الحال اب یہ ہم سب یا کی بات ہے. یاد رکھیے یہ جو پکارنے کے لیے لیٹر استعمال ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں حرف الندا. ٹھیک ہے جی, یا بنی اسرائیل شاباش QI 026, یا بنی اسرائیل. اب یا کیا تو ہم ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ اے بنی اسرائیل کرتے ہیں نا ہم اردو میں ترجمہ, اے بنی اسرائیل کرتے ہیں نا آپ سب اسی طرح کرتے ہیں نا. جی الحمد للہ. تو اب الحمد للہ, اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کا یہ حرف ندا, لیکن جب ہم جس کو پکار رہے جیسے بنی اسرائیل ہے نا, آپ نے کہا یا ابراہیم یا بنی اسرائیل, تو یہ بنی اسرائیل کیا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کیا ہو جائے گا؟ اس کو ہم کہیں گے جی, اس کو ہم کہیں گے منادا. ٹھیک ہے, بنی اسرائیل. ٹھیک ہے نا, اب یہ دیکھیے الحمد للہ بنی اسرائیل, اب اس کو دیکھیے گا کہ آپ یہ دیکھیے بنی اسرائیل کیا ہے؟ یہ منادا, یہ منادا. ٹھیک ہے نا, یہ منادا. تو یاد رکھیے جو حرف ندا ہے نا, یہ حرف ندا جو ہے نا ہمیشہ صرف اور صرف قسم سے پہلے آئے گا, کبھی بھی یہ فعل سے پہلے آ ہی نہیں کرتا. یہ بات یاد رہے گی. ٹھیک ہے نا, جتنے بھی یا ہے یا جو بھی لفظ استعمال ہو رہے ہیں تو آپ ہمیشہ اس بات کو رکھے گا یاد کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ حرف ندا جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ صرف اور صرف قسم سے پہلے آتا ہے, پھر سے پہلے کبھی نہیں آ سکتا. اتنا یاد رہے گا سب کو. ٹھیک ہے نا, چلیے اور آپ سب کو اتنا یاد ہے جی. یا ایوہ الناس, بالکل ٹھیک ہے. یا ایوہ الناس, الناس دیکھیے کیوں آ رہا ہے؟ الناس کو آپ کو پتہ ہے نا اس میں نا الگ علامت آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایوہ کیوں آیا؟ اس کا الگ ریزن ہے, انشاءاللہ ہم ہر حروف کی بحث میں پڑھیں گے. جب انشاءاللہ ہم اس میں ہر پہ لیتا ہمیں تو پانے پاتے صرف یا استعمال ہوا ہے نا, بہت سارے ہیں انشاءاللہ, 5-6 ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ جب ڈیٹیل پڑھاؤں گی نا, صرف ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے علامت بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے الحمد للہ. یا موسیٰ شاباش فاطمہ, بالکل ٹھیک بتایا آپ نے سسٹر. اچھا یہ بتائیے
جی علامت سکس ہوگی. اچھا ابھی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ ہمارے پاس جب استعمال کرتے ہیں تو کبھی مسلمانی آتا ہے, کبھی مسلمونا آتا ہے, کبھی مؤمنونا آتا ہے, کبھی مؤمنانی آتا ہے, کبھی آپ غور و فکر کرتے ہیں تسمیہ کا سیوا استعمال ہو رہا ہوتا ہے, دل کا میننگ دے رہا ہوتا ہے, مؤمنانی دو مومن کی بات ہو رہی ہے یا مؤمنونا بہت سارے مومن کی بات ہو رہی ہے نا, تو یہ بھی اسم کا خاصہ ہے کہ اسم کی علامت ہے کہ اگر آپ غور کرتے ہیں نا تو یہ اسم کی علامت ہوتی ہے کہ مؤمنانی ٹھیک ہے, مؤمنونا, مسلمانی, مسلمون ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سارے کر سکتے ہیں جیسے کاغذ ہم کہتے ہیں نا کاتبانی کاتبونا ٹھیک ہے, سوری کاتبونا نہیں ہوگا کیونکہ یہ کتب اس کی جمع ٹھیک ہے, اس کو کریکٹ کریں گے ہم کہتے ہیں کہنے سے کہ جیسے جس میں واؤنون آتا ہے نا آپ بہت سارے بنا سکتے ہیں جیسے کاغذ ہے کاغذ جھوٹے کو کہتے ہیں نا کاذبانی ٹھیک ہے, اور کاذبونا یا کاذبینا ایسا آتا ہے نا کاذبینا کا ورڈ بھی آتا ہے. اسی طرح آپ اور غور وغیرہ کر سکتے ہیں تو صادق ہونا آتا ہے, آتا ہے نا صادق صادق, تو صادق کیا ہو جاتا ہے صادقانی اور پھر کیا ہو جاتا ہے صادقونا یا صادقینا ہے نا. آپ نے غور وغیرہ کرتے ہیں نا بٹ آئی ول جی آپ کیا لکھیں گے سب سے آپ کا مطلب مجھے سمجھ میں ہے جی. تو یہ اسم کی 7 علامت آپ لکھ لیں گے تسمیہ یا جمع ہونا, یا پھر 7 ڈالیں گے اور ایسے لکھیں گے تسمیہ ہونا یا پھر جمع ہونا ٹھیک ہے. یہ بھی جو ہے اس کی علامت ہے فیل کی علامت ہے ٹھیک ہے, جمع ہونا امید ہے بات. چلیے اب آپ ایسا کریں جلدی سے قرآن پاک کھولیے, میں آگے نہیں چاہوں گی آپ ہی سے کرواؤں گی پھر اس گانے چلو جی ٹھیک ہے. آپ کیا کہہ رہے سسٹر آپ کو میں معنی نہیں سمجھا, آپ نے کیا بولا کہ جمع جی جمع ہے نا, مسلمون جب بھی جانون آ جائے واؤن اون اینڈ میں آ جائے یہ جمع ہی کی علامت ہوتی ہے ٹھیک ہے. اب اس کے اندر یان اون کیوں آتا ہے واؤن اون کیا آتا ہے یہ تو ڈیٹیل ہے, انشاءاللہ جب ہم اس دن کی کیا تدریس پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو سمجھاؤں گی نا جی. کون سا پارا ہے آپ کا, پارا نمبر 16 ہے. چل ہمارے پاس 3 منٹ اور ہے, ہم صرف 3 منٹ میں آپ کے ساتھ کروں گے اور جس طرح سے میں پریکٹس کر رہی ہوں سیم آپ نے گروپ کے اندر اور ایٹ لیسٹ ہاف این آور آپ نے دن میں نکالنا ہے جتنا آپ کر چکے ہیں. پھر نیکسٹ ٹائم میں یہ ساری چیزیں ریوائز نہیں کروں گی, میں بہت فاسٹ ہوں اور پھر آگے کا پڑھیں گے ٹھیک ہے نا. آپ نے کیا کہنا جی تسمیہ یا جمع ہونا, یہ ڈوئل ہونا یا پھر پلور ہونا یہ اسی کیا نام ہے جی ڈوئل کو کہتے ہیں تسمیہ دو کا میننگ دیتے ہیں. اچھا پارا نمبر 16 ہے, آپ لوگ کون سے پارے پڑھے, کون سی آیت بتائیے کہاں پر آیت نمبر مجھے جلدی سے بتائیے. ٹائم ہمارے پاس ہمارے ساتھ 2 منٹ ہے تو میں چاہ رہی ہوں آپ کو کرواؤں سورہ کہاں آیت نمبر بتائیے شاہ جی آیت نمبر 83. چلیے آیت نمبر 83 کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرے پاس آیت نمبر 83 کو دیکھ وما اجلک ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم اس کو چھوڑیں گے, اب یہ دیکھیے آگے دیکھیے وما اجلک ان قومی. اب اور سے دیکھیے ان کیا ہے, میں نے کہا تھا نا من ہے, ان ہے, الہ ہے, حتہ ہے, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کون سے لیٹر ان 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 جی. اب آپ دلی سے بتائیے مجھے یہ ان شاباش سنتے جا رہا ہے نا, ابھی میں اس کی بحث آپ کو پوری ڈیٹیل میں کرواؤں گی لیکن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا یہ اڑتے جا رہے ہیں نا. یہ آج بھی میں ABC کر رہے ہیں نا, ہم ABC کہہ رہے ہیں نا, آپ نے بتایا اڑتے جا رہا صحیح شاباش, آپ نے آج ABC بتایا نا مجھے شاباش ٹھیک ہے. اب اگلی دیکھیے ان کے بعد قومی ہونا چاہیے تھا نا, یہ قومی کیوں ہو گیا, شاباش کون مجھے اس کا ریزن بتائے گا. ویسے تو میں نے کہا تھا سارے اسم قوم کیا ہے اسم ہے آپ کو پتا چل رہا ہے نا جی. آپ یہ بتائیے کون مجھے بتائے گا کہ ان کے بعد قومی کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے یہ, اس کی اس کا ریزن کیا, جلد سے چینج ہو گیا شاباش ہو گیا ان کی وجہ سے. تو کیا بات ذہن میں آ گئی, نمبر 1 ان پورو سے جا رہا ہے, نمبر 2 ان کس سے پہلے آ رہا ہے اسم, قوم کا ورڈ اسم ہے یہ نام ہے ٹھیک ہے. نمبر 3 جب یہ ان داخل ہوا تو اس نے قومی کو کیا کہہ دیا, قومی کو کیا کہہ دیا, تیسرا دے دیا قومی. اب یہ بتائیے یہ قومی کس کی علامت ہے, اسم ہے, فیل ہے, حرف ہے. اب اس کے سوالات آپ نے لکھتے جانے اور نوٹ کرنے, اسم ہے, فیل ہے, حرف, اسم ہے, شاباش, بالکل صحیح بتائے آپ سب نے, لیکن علامت کیسے بتائیں گے آپ مجھے. یہ آیت نمبر 83 سورۃ الکہف پارا نمبر 16 ٹھیک ہے, الحمدللہ جی. آیت نمبر 83 اب مجھے بتائیے آپ مجھے علام ہے. میں نے تو آپ کو بتایا ہے نا کہ اگر ہمیں کسی کو کوئی راستہ معلوم کہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ان کو بتا دیتے ہیں کیونکہ آپ یہ ایگزٹ لے لیے یہاں پہ یہ نشانی ہے یہ نشانی تو آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح اسم تک پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ کلیوز دے دے گئے کچھ علامات دے دے گئے تو آپ نے جی ایک اس لیے آیا تھا آئی تھنک آگے بھی شاید اللہ پلیز معاف کریے گا میں شاید آگے نکل گئی میں آگے میری سوری میں سویا کہاں بول دوں سوری آپ آئیے میرے ساتھ آئیے ابھی سی پر آئیے سوری چلیے ہمیں کسی کو دیکھ کر اللہ کہنا چاہتی ہے جی جی سسٹر عثمان بولے سوری آپ سب سیکشن میں سوری میں نے دیکھا نہیں تو سویا کہاں چلی گئی تو دیکھیے الم تارا اور اس کا نام ہم آگے جائیں گے ابھی اس کو ایکسپٹ کریں گے ہم صرف اسم کے علامت سے دیکھیں گے اور شیاطین اسم ہے تے ہے حرف ہم صرف دو منٹ اوپر اور لیں گے اور پھر انشاءاللہ روکیں گے. یہ بتائیے الشیاطین اسم ہے فیل حرف اسم علامت بتائیے کیسے پہچانا آپ کی اگر آپ نے اسم آئیڈینٹیفائی کر لیا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی الگ شیاب کاش دیکھیے آپ نے خود بتایا سچ میں نے نہیں بتایا الحمدللہ ال ہے نا اور دوسری علامت ایک اور نظر آ رہی ہے شیاطین ایک ہوتا ہے شیطان ایک ہوتا ہے شیاطین. ابھی آپ نے لاس علامت کیا دیکھی تسنیہ یا جمع ہونا اب دیکھا تھا نا ہے نا تسنیہ یا جمع ہونا آیت نمبر 83 سورہ کہف آیا نمبر 16 ٹھیک ہے الحمدللہ جمع بھی ہے نا شیاطین جمع ہے نا آپ سب کو پتا ہے نا شیطان اور شیطان اس کا واحد ہے شیاطین اس کی جمع ہے نا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر دو علامتیں ہیں ایک نمبر میں ال ہے اور نمبر ٹو کیا ہے آپ نے کہا جمع ہونا. اچھا اب آپ یہ دیکھیے الکافرین الا کیا ہے الا کون بتائے گا مجھے الا کیا ہے اسم ہے فیل ہے حرف ہے ٹھیک ہے نا اسم ہے فیل ہے حرف ہے آپ کیا کہیں گے پہلے مجھے بتائیے ہر لفظ کو رکھتے ہوئے حرف ہے ٹھیک ہے حرف کے اندر کون سی کیٹیگری جسے پہ میں لکھ لیا کہ حروف ہے جا رہا ہے. اب یہ بتائیے الکافرین اسم ہے فیل ہے حرف ہے کیا کون بتائے گا آیت نمبر 83 سورۃ الکہف پارا نمبر 16 نہیں ہے جی آپ ہم لوگ سورہ ہم لوگ جو ہے جسٹ سیکنڈ آئیے الحمد للہ اللہ راجا میری سوری آپ سے یہ پوچھنی ہے بالکل نہیں ہم یہاں پر اب آپ بتائیے آپ سب میرے ساتھ پلیز آپ مجھے دو منٹ اور اوپر دے سکتی ہیں سوچنا دو منٹ دے سکتی ہیں آپ مجھے اوپر آئی نو کہ ہمارا ٹائم ٹیبل بہت ٹائٹ ہے جی دکان کرنا چاہیں گے پھر آپ آ جائیے بھیا سنو نا کا ام بالکل نہیں کوئی ساتھ وعلیکم نہیں ذکر ویس اینو نا کا ٹھیک ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کے سب کیسے ان کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ان یہ بتائیے ان کیا ہے ان کیا ہے اسم ہے فیل حرف ہے شاباش جی اسم کا فیل بالکل حرف ہے ٹھیک ہے حرف کے اندر سے کون سے ان سے جا رہا ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز ہوتا ہے اب آپ نے چونکہ یہ پڑھا نہیں ہے نا ٹھیک ہے زی دار ایک ہوتا ہے زی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے زو ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے زا ٹھیک ہے اصل میں اس میں اسکپ کر دیتے ہیں زی کو کیونکہ یہ ابھی آپ کو سمجھ میں اس سے نہیں آئے گا کہ یہ ان شاء اللہ جب ہم آگے آپ کو ایک مداخ کی کیفیت بتائیں گے نا تو پھر میں بتاؤں گی کہ یہ کیوں آتا ہے ٹھیک ہے. اب القرنین کو دیکھے جائے القرنین ٹھیک ہے القرنین کو دیکھیے اسے میں فیل حرف ہے کیا ہے شاباش بتائیے اسے میں فیل اسے میں تو علامت بتائیے نام علامت کیسے پہچانیں گے کیسے آپ نے پہچانا الفاظ شاباش آگے دیکھتے ہیں آگے ہم دیکھیں گے آئلئی اچھا آپ نے ہماری نہیں پڑھی سے میں اسپیسفک کروں گی آگے ہم دیکھیں گے نیکسٹ آئٹ میں دیکھیے انا مسن لہو فل اردو اچھا یہ بتائیے فل اردو الارض اسم سے فیل حرف ہے الارضی جی آواز ہے نا میری ہم صرف دو منٹ لیں گے الارضی بتائیے اسم ہے فیل اسم ہے تو علامت بتائیے آپ نے کیسے پہچانا اس کو پہچانا کیسے ال کی وجہ سے شاباش صرف ایک علامت ہے اس سے پہلے اور کیا آ رہا ہے غور و فکر دیکھا آپ نے کسرا بھی لاسٹ ہے اس سے پہلے کیا آ رہا ہے اس سے پہلے آ کیا آ رہا ہے کون سا لیٹر آ رہا ہے جی حروف پہ جا رہا ہے تو سیم اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا
کہ ہر لیٹر پہ غور و فکر کرنا ہے. آپ نے کہا اس میں دو علامتیں ہیں, نمبر ون الف لام بھی ہے اور نمبر ٹو اس سے پہلے سی حرف سے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو سی کی وجہ سے الاردو سے الاردو ہو گیا, غور کے نیچے کھسنا ہو گیا. آگے دیکھیں گے, آگے دیکھ لیجیے, آپ یہ دیکھیں من, دیکھیے من کے بعد کلی آ رہا ہے, کلی کلی اتنا اکیلا حرف ہے. شاباش جی, اس طرح سے اکیلا حرف ہے جی. نہیں میں کل کی بات کر رہی ہوں, کل ہی بتائیے, میں کل ہی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. آپ جی اس طرح ہے, اس طرح کی علامت نہیں, آپ حرف کیسے کہیں گے سب چاہیں جی, حرف کا تو کوئی میننگ ہی نہیں ہوتا جی جی. آپ دیکھیے اس طرح ہم اس پر کہتے ہیں نا کہ جب کوئی علامت ہو نا, اب آپ کے پاس علامت تو نظر آ رہی ہے, آپ کو کیسے پہچان رہے ہیں نا, کوئی کو پہچاننے کی علامت موجود ہے. شاباش نہیں ہے نا, نم آپ نے لکھا نا, نم کی وجہ سے کہا نا, کیونکہ اگر علامت نہیں ہوتی تو پھر آپ کیا دیتے کہتے یہ حرف ہے, لیکن آپ کو علامت نظر آ رہی ہے کہ نم کی وجہ سے کل منہ سے کل ہی ہو گیا ہے, تو یہ اس طرح ہم نے کچھ علامتیں پڑھی ہیں, ہے نا. اچھا یہ بتائیے کل کے بعد دیکھیے شیئن, اب یہ بتائیے, اب یہ مجھے بتائیے کہ ایک کلی اسم ہے اور ایک شیئن اسم, شیئن اسم ہے یہ کیا ہے؟ شی ان تو آپ نے کا اسم ہے, لیکن دو اسم آپس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ شاباش کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا جی, آپ پہچان تو صحیح رہے ہیں کہ شی ان کو آپ نے کہا یہ اسم ہے تو تنوین ہے, لیکن دوسری اور کیا چیز ہے؟ مدافع ہو رہا ہے. شاباش صرف مدافع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. نمبر ون کیا ہے؟ تنوین کی وجہ سے شی ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسم ہے. نمبر ٹو آپ نے کہا کہ یہ مدافع ہو رہا ہے, کہ ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت ہو رہی ہے, ہر چیز ہر چیز. اسی لیے دیکھیں شین کے نیچے کسرا آ رہا ہے, کسرا کی کمی آ رہی ہے, کسرا کہیں آ رہا ہے نا, غور و فکر کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سا کرا تھا, تو یہی آپ کو غور و فکر کر کے جانا ہے. اور آگے دیکھیے سبا بن سبا با کیا ہو جائے گا؟ اس سے میں اکیلے حرف ہے. شاباش اس سے میں اکیلے حرف ہے, ٹھیک آنسر, جلدی سے اس سے میں علامت, فوراً آپ نے علامت بتانی ہے. جب اس سے میں تو علامت بتانی ہے کیا ہے؟ سبا بن جی, سبا بن تنوین. شاباش بابا اللہ کی سننا, الحمد للہ. ایسے ہی آپ نے غور و فکر کہنا ہے, ہر لفظ کو غور و فکر کہنا ہے, اور ایسے ہی کہنا اسم ہے کیلے یا حرف ہے. جب آپ نے پہچان لیا کہ یہ اسم ہے اور حرف ہے, تو ابھی آپ کہہ چکے نہیں پڑھے اس لیے اس کو نہیں دیکھنا, ٹھیک ہے. پھر آپ نے غور و فکر کے بعد دوسرا دیکھنا ہے کہ اسم ہے تو پھر یہ کیا ہے, اس میں کیا کیا, آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ کون سی علامت ہے جس سے آپ اس کو اسم کہہ رہے ہیں. ایک بھی علامت ہو سکتی ہے, ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح آپ نے اپنا جو بھی آپ کا جو بھی آپ کی تلاوت کا سسٹر تھی, آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ نے اپنی امانت کو پورا کرنا, تو میں نے آپ کو امانتیں دی ہیں کہ آپ نے جو آپ کا جو آپ کی ریسائٹیشن ہوگی اس وقت آپ نے غور و فکر کرنا, ایٹ لیسٹ فائیو آیت, ایٹ لیسٹ فائیو آیت میں آپ نے. اسی طرح نیکسٹ کلاس کے اندر میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کا ہوم ورک ہے اور آپ کو ان شاء اللہ کرنا, ٹھیک ہے. چلیے جزاکم اللہ خیرن کثیرا, امید ہے سمجھ میں آ رہے کس طرح سے غور و فکر کرنے سے آسان لگ رہا ہے, آسان ہو جائے گا ان شاء اللہ, پریشان نہیں ہوگا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, والسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. آپ سب ریڈیو جائیے نیکسٹ سیشن کے لیے. اسم کا لاسٹ حرف کی حرکت کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کی لاسٹ حرف کی حرکت کو کیا سوال ہے؟ چاہے آپ کا میں نا اسم کی لاسٹ حرف اعراب کہتے ہیں, چاہے میں نے کہا تھا لاسٹ لیٹر کی جو حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا, میک شیور نیکسٹ کلاس میں آپ سب نے میرے ساتھ اسکرین شیئرنگ کرونا ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے تیار ہو جائیں.
هو أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فأردنا لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب.
أقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
ہر لمحے ہو رہا اللہ کے اسم دنیا میں تو پھر بندے کا کام کیا کہ بس رضیت باللہ ربن. بعض دفعہ دنیا میں کچھ کاموں کی خیر دکھتی بھی نہیں ہے یہ بھی بتا دوں لیکن آخرت میں جا کے دکھے گی تو بندہ خوش ہو جائے گا. اے اللہ اچھا ٹھیک ہے اب ایسا اب میں اس کو سمجھ گئی کہ تو یہ چاہتا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بیمار لوگوں کو جب ان کی بیماریوں کے اجر ملیں گے نا تو اس اجر کو دیکھ کر صحت مند لوگ کہیں گے کاش دنیا میں ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے اور اس پہ جو ہمیں تکلیف پہنچتی ہم اس پہ صبر کرتے اتنا اجر ملے گا. یعنی رش سے دیکھیں گے لوگ بیماروں کو کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ آج تمہارے گناہ جھڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح ایک روایت ہے صحیح روایت ہے لیکن اس کا میرے پاس حوالہ نہیں ہے اور مفہوم بھی بتاؤں گی اسی لیے اس کا مفہوم کیا ہے کہ بلاؤں کی آزمائشوں کی یعنی تکلیفیں جو ہمیں آتی ہیں تو اس میں ہے کہ تکلیفوں کی قدر تو انسان کو اس دن آئے گی جب غیب کا پردہ چاک ہو جائے گا کہ پریشانیوں آزمائشوں کی قدر بندے کو اس دن آئے گی جب غیر کا پردہ ڈے گا. غیتا کا لفظ آئی تھنک سو. پھر بندہ کہے گا اللہ تو چوٹیں اور ڈالتا اور آزمائشوں میں ڈالتا اور پریشانیوں میں ڈالتا اور بیماریوں میں ڈالتا اور الزام لگواتا اور دکھ سنواتا اور لوگ مجھے برا کہتے اور لوگ مجھے استعمال کرتے اور کوئی مجھ پہ ظلم کرتا اور میں ان کو معاف کرتا رہتا. دیکھیں ہر معاملے کی حکمت آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اور نہ وقت ضائع کریں مت پھوڑیں اپنے سر کو کیسا میرے ساتھ کیوں ہوا. ہم رہی سہی طاقت بھی ختم کر دیتے ہیں اپنی کھل کھل کے. میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا, مجھے ہی کیوں فلاں نے یہ کہا, میرے ہی شوہر ایسا کیوں ہے, میرے ہی سسرال ایسے کیوں, میری ہی بہو ایسی کیوں ہے. ہاں ہے اس لیے کہ اللہ آپ کو وہاں زیادہ دینا چاہتا ہے. کام آپ نے بس ایک کرنا ہے. دیکھیں یہ ہر ایک کے ساتھ یہ وعدہ پورا نہیں ہوتا, یہ وعدہ اس کے لیے پورا ہوتا ہے جو غموں کو خوشیوں کی طرح بنا لے, کہ اس مقام پہ اپنے آپ کو لے آئے کہ جہاں اللہ کے دیے ہوئے غم بھی بندے کو خوشی لگے, یہ سوچ کے میرے رب نے مجھے اس کے لیے چنا, یہ میرے رب کا فیصلہ ہے, میں کیوں پریشان ہوں, شکر ہے میں اللہ کی نگاہوں میں ہوں. صحابہ کرام کا حال کیا تھا کہ جب ان پہ کوئی مشکل نہیں آتی تھی نا کچھ دن, تو غم میں پڑ جاتے تھے, کہتے تھے ہمارے رب نے ہمیں چھوڑ دیا, وہ ہمیں پاک ہی نہیں کر رہا. ان کو پتا تھا نا یہ بیماریاں یہ تکلیفیں یہ پریشانیاں انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہیں, اور پاک کرتی ہیں اسی لیے تو انسان پھر اپنے آپ کو خوش محسوس کرتا ہے. اس کے بعد دیکھیے قبولیت میں شان ہے, خوشیوں کو غموں کو تکلیفوں کو ناگوار چیزوں کو قبول کر لیں. ایک ادیب ہے, یعنی اسلامک تو نہیں لیکن جیسے ایک اچھے ادب میں ان کا نام ہے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اشفاق احمد. تو کبھی میں نے ان کے کوئی آرٹیکل پڑھا تو اس میں کسی نے ان سے کہا کہ خدا کس کو کہتے ہیں نا, اپنی زبان میں انہوں نے جو ان کو سمجھ آئی بات, بہرحال تو کہنے لگے کہ جس کی نہ ٹھیک بھی ٹھیک لگے اس کو خدا کہتے ہیں. نہ جانے ایسے کہنا چاہیے تھا کہ نہیں ان کو, لیکن بات ٹھیک ہے. جہاں غم بھی خوشیوں کی طرح لگے اس ہستی کو ہی قبول کر لو, اس کے فیصلوں کو قبول کر لو, الجھنے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر, اللہ کی مشیت کی باتیں یہ. پھر آپ دیکھیے کہ اس بچے کا مرنا کتنا بڑا سبق ہے, کہ جو بچے بچپن میں ظاہر کتنے پیارے لگتے ہیں, کتنی دعائیں مانگ مانگ کے لیے ہوتے ہیں, بعض دفعہ وہ ماں باپ کی آنکھوں کے آنسو بن جاتے ہیں. اور ایک تیسری چیز آپ نے دیکھی ہوگی, ماں باپ کی نیکی مرنے کے بعد ان کے بچوں کے بھی کام آتی ہے. وہ دونوں تو یتیم تھے لیکن وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات اس مضمون کی تصدیق کرتی ہیں کہ نیک بندے کی جو اولاد ہوتی ہے نا پیچھے, اس کے پیچھے جو اولاد رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے, یعنی بندے کی نیکی کا صلہ اس کی اولادوں کو بھی ملتا ہے. ایسی کئی کہانیاں آپ کے ارد گرد پھیلی ہوں گی, ایسے اللہ تعالیٰ یتیم بچوں کے کام کرواتا ہے کہ انسان دنگ رہ جائے. ماں باپ والے بچوں کی وہ نصیب وہ نہیں بنتا ان کا جو بن ماں باپ والوں کے نصیب بن جاتے ہیں. کبھی کسی کے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو تو لوگ کہتے ہیں ہائے اب یہ کیا کرے گا, یہ کیسے جیے گا, اس کو کیا ملے گا, لیکن ان کو نہیں پتا کہ ان کو کیا ملتا ہے. ساری دنیا کے باپ مل جائیں تو بچے کو ایک چھوٹی سی خیر نہیں دے سکتے اور کسی ضرر سے روک نہیں سکتے. اور میں نے دیکھا ہے کہ رب نے اگر کچھ صدمے دینے ہوتے ہیں نا تو ماں باپ کے ہاتھوں میں سے دے دیتے ہیں, اور خوشیاں دینی ہوتی ہیں نا تو ماں باپ کے بغیر بھی دے دیتے ہیں. ایک ایک لمحے انسان کو جھنجھوڑتا ہے, بتاتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کچھ نہیں ہیں, یہ جھوٹے سہارے ہیں. شوہر والیاں بھی روتی دیکھی گئیں, اور جن کے شوہر نہیں اللہ ان کو بھی اپنی رحمت سے خیر دے دیتا ہے. رحمت میں ربک, یہ رب کی رحمت ہے. کیسی رحمتیں ہیں, اس کی مصلحتیں, اس کے اندر کیا کچھ پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا, ایک عورت تھی تو پریشان تھی کسی موقع پہ نا, بچے کی کوئی خبر سنی, بچے کا کوئی غم ہوگا, تو کہنے لگی کہ مجھے اپنی ماں بڑی یاد آ رہی ہے, جو میری ماں اس وقت ہوتی نا تو میں اس کے گلے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے روتی. پھر کسی اللہ والے نے اس کو کہا کہ بس ایک ماں کو یاد کرتی ہو, وہ رب جو 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تم اس کو کیوں نہیں اپنا غم سناتی؟ ایک جملے سے سوچ کا رخ بدل گیا نا. ہم دور آ کے بھی پیچھے والوں کو یاد کرتے رہتے ہیں, اور چاہے ان کے قریب ہوں تو جھگڑتے ہی رہے, ان سے انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہو اور ہی گناہ کا احساس ہو. لیکن بات چاہیے کہ رب کے فیصلوں کو قبول کر لو, اتنی خیر ملے گی, اتنی خیر ملے گی جس کو سمیٹ بھی نہیں سکیں گے. پھر ان واقعات سے ایک اور چیز سیکھی کہ لوگ آپ کو کھانا بھی نہیں دے رہے اور آپ ان کی دیواریں بنا رہے, یہ کیسا اخلاق ہے؟ جی, کل وتھ کائنڈنس. آپ کا اچھا عمل دوسرے کو خود ہی شرمندہ کر دے گا. ہم ہر وقت کس کوشش میں ہوتے ہیں, بدلہ لینا مجھے, اس نے ایک سنائی تو میں 10 سناؤں گی. اور ہمارے ہاں تو مشہور ہے نا, اینٹ کا جواب پتھر سے, ایک کے بدلے 10. نہیں, معاف کر دو, پھر کیا ہوا؟ ون سائڈڈ محبت, بغیر کسی صلے کی طلب کے بس محبت کرنی ہے, کچھ نہیں چاہیے. ایک لمحے کے لیے آپ اس لیول پہ آ کے سوچیں تو صحیح, آپ دنیا کے سب سے خوش انسان ہوں گے, خوشحال, آپ کا دل کھل جائے گا, پرسکون, پر اطمینان, قابل کشش. ایک بات سیکھ لیں کہ میں نے ون سائڈڈ احسان کرنا ہے. جہاں بدلہ لے لیں کی کوشش کریں گے نا, پھر وہ آپ کو نہیں ملے گی چیز جو بغیر بدلے کی آس کے ملے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کھانا نہیں دے رہے اور یہ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں. سبحان اللہ, کوئی ہوتا تو کہتا چلو دیوار کے نیچے سے خزانہ ہی اٹھا کے لے جاؤں. لیکن جن کے دل اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں نا, یہ بڑی بڑی چیزیں بھی ان کو ٹرپ نہیں کرتی. پھر اسے ایک اور چیز پتا چلی کہ بعض دفعہ چھوٹے صدمے پہ صبر کرنا انسان کو بڑی تکلیف سے بچا لیتا ہے. بچپن میں ایک بچہ مر جاتا ہے نا تو دکھ تو اس کا بھی بہت ہوتا ہے, لیکن وہی بچہ بڑا ہو کے ماں باپ کی آنکھوں کی نیند حرام کر دے نا تو پھر برداشت نہیں ہوتا. یا پھر بڑے ہو کے اگر بچے کا انتقال ہو جائے, جوان پلا پلایا بچہ شادی کے دن مر جائے, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, تو کیا فائدہ ہوگا؟ بعض وہ بچپن میں ایک صدمہ ملتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرا بھی ملتا ہے. ہماری اپنی فیملیز میں ایسا ہوا کہ ایک کپل ہے, تو ان کے بچے تھے دو, یا شاید پتہ نہیں دو بچے پہلے تھے, بڑا بیٹی تھی پھر بیٹا بھی تھا. پھر ان کا جو ایک چھوٹا بیبی تھا نا, تقریباً ایسے ہی کوئی ہوگا 3-4 سال کا, مجھے صحیح یاد نہیں عمریں, بہرحال بچہ ہی تھا. وہ سک ہو گیا, اس کو کینسر ڈائگنوز ہوا. کچھ مہینے بلکہ شاید کچھ حصے بھی سب بہت ہی سک رہا, ہاسپٹلائز, اور اتنی ان ماں باپ نے اس بچے کی خدمت کی کہ جس کی بس کیا کوئی کہے. لیکن نہیں بچہ اس کا چہرہ سوج جاتا تھا اور نہ جانے کیا تکلیفیں تھیں. اور آپ دیکھیے کہ بالآخر پھر اس بچے کا انتقال ہو گیا, اس کا رنگ بھی سانولا تھا. بعض لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے اور بھی دیے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے, آپ اس پہ اتنی جان لگا رہے ہیں, اتنا دکھ, اتنی کچھ. لیکن جیسے وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ بچہ بڑا پیارا ہے, پھر اللہ باقی بچے دونوں بڑے بھی تھے, اور پھر اس کے بعد جب وہ بچہ فوت ہو گیا تو اس کے پھر بالکل کافی کم عرصے کے بعد ان کے پاس ٹوئنس بچے پیدا ہوئے. پھر شاید اس کا بھی نام انہوں نے وہی رکھا جو اس بچے کا تھا, اور بیٹا اور بیٹی دونوں پیدا ہوئے. اللہ دنیا میں دکھاتا ہے, صبر کرنے والوں کے اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. کوشش کر کے تو دیکھے انسان, پھر تو رب کی نعمتوں پہ بس مسکراتا ہی رہے گا. آپ کو تنہائی میں مسکرانا یاد آ جائے گا, آپ کو عادت پڑ جائے گی مسکرانے کی, اگر آپ اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی رہے. اور اگر آپ اپنی ذات کے دفاع کے لیے خود ہی اٹھ گئے نا تو پھر رب کی مدد نہیں آتی. جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا صبر، جتنا بڑا صبر اتنا بڑا اجر، اور دنیا میں نعم البدل بھی ملتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو کوئی غم پہنچے، کوئی صدمہ پہنچے تو دعا کر لے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واحلف لی خیر منہا. اللہ دنیا میں اس کا اچھا نعم البدل دیتا ہے. اس کو مل گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا؟ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه. اللہ کی ارادہ یہ تھا اسے اچھا دے اس کو، اور اس نے دیا. پھر تو یہ تھی موسیٰ خضر کی کہانی. دیکھیے ہر چوٹ پہ یہ ضرور سوچا کریں کہ مجھے صاف کرا میرا رب. بس اب انسان جو گناہ کر لیتا ہے نا پھر اللہ اس کو دنیا میں دھوتا ہے. ہمیں نہیں پتا آج جو چوٹ پڑی ہے کل آخرت کے کتنے مرحلوں کو آسان کر دے گی. بعض وقت بیمار ہوتا ہے نا تو لمبا عرصہ بیمار رہتا ہے، کومے میں چلے جاتے ہیں لوگ، کھانا پینا نہیں، جس بیڈ پہ سب مسئلے آ رہے ہیں، پرابلمز ہیں، لوگ کہتے ہیں ہائے اللہ اب ان کو تو اٹھا ہی لے، ان کی مشکل آسان کر دے. مت کہیے. دیکھیے یہ آپ کے سامنے وہ گھل گھل کے پاک ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے اگر اسی طرح دنیا سے گیا تو قبر میں پاک ہوگا، حشر میں پاک ہوگا، پل صراط پہ پاک ہوگا. کچھ آتا ہے اپنے پیاروں کو یہ مانگنی؟ تو رب سے مغفرت ہی ہے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو بخش دینا، ہمیں ہماری خطاؤں پہ ہمارے گناہوں پہ نہ پکڑنا. لیکن اگر کوئی تکلیف آ جائے تو صبر کرنا ہے. ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے کہ خضر تھے کون؟ کیونکہ اس پہ بہت بات ہم نے نہیں کی کیونکہ اس سے فائدہ نہیں، لیکن اس پہ بہت ساری باتیں ملتی ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے، بعض کہتے ہیں یہ ولی تھے، اور تیسری رائے ان کے لیے آتی ہے کہ یہ فرشتے تھے، اور ان کا شمار مدبراتی امرہ میں ہوتا ہے. آپ پڑھتے ہیں نا، ایک کون سی صورت ہے جہاں پھر ہواؤں کی قسمیں کھائی گئی، مدبراتی امرا یوم ترجف الراجفة، غالباً دوسری سورہ نازیات ہے، چیک کر لیجیے گا، سورہ نازیات ہی ہے نا. ہاں جی الحمدللہ. والنازیات غرقا والناشطات نشتا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة. تو کہتے ہیں کہ یہ مدبرات امرا میں سے تھے، مدبر فیصلے کرنے والے، مینیجرز، اور امرا کاموں کے فیصلے کرنے والے تھے. اب آپ دیکھیں کہ اگر نبی تھے تو اس کی نبی نہ ہونے کی دو باتیں، ایک تو بخاری کی وہ روایت جو آپ کے ساتھ شروع میں شیئر ہوئی، جب موسیٰ نے پوچھا کہ کون عالم ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ آ رہا ہے. کیونکہ اگر وہ نبی ہوتے تو قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہوتا یا پھر موسیٰ کا اور ان کا علم فرق نہ ہوتا. اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر ان کو ولی کہا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اگر صوفیہ کرام کے خیال میں کشف اور الہام کے غیب کے علم سے مطالعہ کیا تھا تو پھر ولی کو یہ اختیار تو کبھی بھی نہیں ہوا نا کہ وہ علم غیب کی بنیاد پر کسی کی چیزوں کو تباہ کر دے، انسانوں کو قتل کرے، آخر وہ بھی انسان ہے اور شریعت کا مکلف ہے کہ اس کو مانے گا. کہیں یہ گنجائش نہیں کہ کوئی صرف اپنے خیال کے مطابق کوئی کام کرے اور اللہ کے قانون کو ہاتھ میں لے لے، یہ جائز نہیں ہے. لہذا وہ ولی بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، اب ایک ہی صورت رہتی ہے کہ پھر وہ فرشتوں میں سے تھے جو کائنات کے معاملات کو دیکھتے ہیں. تو اس پہ زیادہ اسٹرانگ رائے ملتی ہے کیونکہ ایک تو ان کا کہنا نا ما فعلت ہوا نمری، میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، اختیار سے نہیں کیا، گویا کہ خود ہی اعتراف کر رہے ہیں کہ میں خود مختار نہیں. اور فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وہ یفعلون ما یؤمرون، وہ کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، نافرمانی نہیں کرتے. دوسری اس کی دلیل یہ بنتی ہے کہ فرشتے کئی دفعہ انسانی شکل میں آ کے کلام کرتے ہیں. صاحب دیکھیے سورت مریم ہی میں آگے جا کے آپ پڑھیں گے، آیت نمبر 9 میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں بی بی مریم کے پاس آئے تھے تو کیا کہا، لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے دوں پاک بیٹا. فرشتے تو نہیں دیتے لیکن اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سے پھر وہ یہ بات ہو. پھر یہ جو بات کہی کہ فَأَرَدْتُ عَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کا عہدیدار بنا دوں، اور ساتھ ہی کہا کہ اپنی مرضی اور اختیار سے نہیں کیا. تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ فرشتے تھے. بعض نے اعتراض کیا کہ پھر اقدم میں نے عباد ہی نہ کیوں کہا ان کے لیے، تو فرشتے بھی تو عبدی ہوتے ہیں نا، وہ بھی تو بندے ہی ہیں نا، کہ انسان بھی تو وہی ہیں. جیسے ایک جگہ آتا ہے قرآن پاک میں کہ وجعل الملائکۃ الذین ہم عباد الرحمن اناثا، یہ بھی سورہ مریم کی آیت 43 ہے، کہ وہ فرشتوں کو بنا لیتے ہیں وہ لوگ جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں. ایک اور شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ رجل کا لفظ ان کے لیے کیوں استعمال آیا، تو اس کی بھی جواب یہ ہے کہ فرشتے جب بھی انسانی شکلوں میں آئے تو وہ مردوں کی شکل میں آئے. پھر ایک اور شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت خضر کو پہچانا کیسے کشتی والوں نے، کہ بغیر کرائے کے کشتی پہ سوار ہوا. تو اس کے بارے میں وہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں سبزہ ہو جاتا تھا، تو شاید ان کا کوئی ایسا عمل کشتی والوں نے دیکھا ہو. واللہ اعلم بالصواب، ہم تو کچھ نہیں جانتے. لیکن ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے ان کے بارے میں، اور وہ بھی ہے ہمارے اپنے ہی ملکوں کی. حضرت خضر کے نام پہ بہت سارے شرک کے گڑھ بن گئے، اتنے عجیب و غریب عقائد رائج ہو چکے ہمارے ہاں کے بعض لوگ ان کو ولی قرار دے کے حضرت موسیٰ کا استاد اور ان سے افضل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے. اب کہتے ہیں نا کہ صوفی ازم میں ولی ہونا نبی ہونے سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. پھر بعض آج کہتے ہیں کہ حضرت خضر آج بھی زندہ ہے اور ہر وقت ان سے رہبری چاہتے ہیں. عمر خضر آپ نے سنی ہوگی، لمبی عمر. اور بعض کہتے ہیں جب تک حضرت خضر سے ملاقات نہ ہو آپ کو ولایت مل ہی نہیں سکتی. عجیب و غریب سے کہانی ہے. فارسی کا بھی ایک شعر آتا ہے ان کے والے میں کہ ان کے فیض بہت عام ہے اور لائک کس طرح کی باتیں. علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا دیتی ہوں، کہتے ہیں کہ تکلیف کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے. یعنی خود اپنے لیے راستہ ڈھونڈو، دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرو. بعض ان کے نام کشتیوں پہ لکھتے ہیں، میں نے خود بھی کراچی کے جو ساحل ہے وہاں ایک کشتی کے اندر کچھ ایسی عجیب و غریب چیز دیکھی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام کشتیوں میں لکھ دیں تو وہ کشتی ڈوبتی نہیں ہے. استغفر اللہ. خواجہ خضر کا نام آپ نے سنا ہوگا. بعض ان کو کنووں اور چشموں کی روحوں کا روپ سمجھتے ہیں. دریائے سندھ کے آر پار انہیں دریا کا اوتار سمجھا جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے تو ان کی خانقاہ بھی بنائی ہوئی ہے. سندھ کے اندر ایک جزیرہ بھکر آپ نے نام سنا ہوگا، تو وہاں ایک ان کی قبر بنائی ہے جہاں ہر مذہب کے لوگ جاتے ہیں. بعض لوگ خضر خضر کے نام کی نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں پھر اس سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض ان کے نام کی نیاز دریاؤں میں پھینکتے ہیں تاکہ کشتیاں جہاز کناروں پہ لگ جائیں. تو بس وہی بات ہے کہ جس سے معروف ہوئے اس کو خدا بنا لیا یا اس کو خدائی میں شریک بنا لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے باطل عقائد سے محفوظ رکھے. بہت ساری چیزیں دیکھیے، جو بچپن سے ذہن میں چیزیں بیٹھتی ہیں نا، وہ بہت مشکل سے جاتی ہیں. الحمدللہ سبق پورا ہوا. یہ آخری آیتوں کی تلاوت سنا دیں. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین.
قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لك امرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
تصویر دیکھیں گے ہم آیت نمبر 83 سے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا اور آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے اور وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں سے سبق کا آغاز بھی ہے اور اگلے واقعے کا آغاز بھی ہے سب سے پہلا لفظ سائٹ میں واؤ یہ واؤ عطف کی واؤ ہے عطف کیا ہوتا ہے جو کسی بات کو پچھلی بات سے ملائے پر اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے ہم واؤ کرتے ہیں یعنی یہ ہوا اور پھر ایسا بھی ہوا تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بات پیچھے سے تعلق رکھتی ہے لیکن اگر بیٹھے بیٹھے کوئی شخص کسی بات کو شروع کرے اور کہہ دے کہ اور پھر یہ ہوا تو فوراً سوال آئے گا کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا تو یہاں اس واؤ پر بھی مفسرین نے بات کی اور وہ کہتے ہیں کہ اس واؤ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بھی مشرکین مکہ کے اسی تین سوالوں میں سے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوا تھا جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے تو اس کا تعلق پچھلے قصے سے ہے یعنی کہ موسیٰ اور خضر کا قصہ تو لوگوں نے سن لیا دوسرے سوال کا جواب تو ان کو مل گیا اب تیسرے سوال کا جواب دیا جائے گا یہ چھوٹے چھوٹے نقطے سامنے لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کے بارے میں اس چیز میں کتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ایک زبر اور ایک زیر بھی ایسی نہیں کہ جو کم ہو یا زیادہ ہو تو پھر جب اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں کوئی کمی بیشی نہیں تو ہم میں سے کوئی تو ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی حفاظت کرنے کے دعوے کی سچائی کا یہ ثبوت بھی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اب اس واقعہ شروع ہوتا ہے یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کون کرتے ہیں مشرکین مکہ اکثر سوالات صحابہ کرام کے کیے ہوئے تھے لیکن کچھ سوالات مشرکین مکہ کے کیے ہوئے بھی تھے جن کا جواب قرآن پاک میں دیا گیا اب تقریباً 12 کے قریب سوال پوچھے گئے جن کا جواب یسألونک سے دیا گیا آپ سے پوچھتے ہیں کا کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں پوچھتے ہیں ان ذوالقرنین ذوالقرنین کے بارے میں ذو جو تھا وہ زی بن گیا اصل میں یہ ذو ہی تھا ان نے کچھ اثر دکھا دیا تو ذوالقرنین کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں مکہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھا اور یہی وہ سوال ہے جو ہمارے ذہنوں میں بھی آئے گا کہ ذوالقرنین کون تھا کیونکہ جب تک کسی کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ وہ کون تھا تو اس کی کہانی سننے کا بھی مزہ نہیں آتا ذہن پہ اس طرح دور ہونا چاہیے تو اس کے بارے میں کیا بات ہے کہ کون تھا قرآن پاک نے تو بس اتنا ہی کہہ دیا جو اس واقعے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ کوئی بادشاہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اسباب دیے دنیا میں اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے انسانیت کی فلاح اور بہبود سے کام کیے اور رہتی دنیا تک کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے ایک سمبل بن گیا اس بات کا کہ ضروری نہیں کہ دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو غلط چیزوں پہ ہی لے جائیں اور دولت کا نشہ انسان کو ایسا بنا دے کہ دوسرے لوگوں کے حقوق کو بھی پامال کرے لیکن حقیقت میں یہ کون کردار تھا اس کے بارے میں یقینی بات تو کوئی نہیں کہی جا سکتی ہاں اتنا لگتا ہے کہ یہود کو اس کے بارے میں کچھ علم تھا اور اس بادشاہ کا ذکر ان کتابوں میں بھی موجود تھا اور اسی لیے انہوں نے مشرکین مکہ کو اس چیز پہ مائل کیا کہ آپ جائیے اور یہ سوال پوچھ کے آئیے
صحیح روایات سے اور قرآن پاک سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک نامور بادشاہ تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا اور منصف مزاج تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بہت وسعت دے رکھی تھی۔ اس کا اگر لفظی معنی دیکھے جائے تو زو کا معنی ہوتا ہے والا، اور قرنین دو سینگ، دو سینگوں والا۔ کیا واقعی اس کے سر پہ سینگ تھے یا اس کو سینگوں والا کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمیں تفاسیر میں ملتی ہیں۔ بعض نے تو کہا کہ اس کے سر پہ دو ودودیں پھولی ہوئی تھیں جو دیکھنے میں سینگ لگتی تھیں۔ کچھ نے کہا کہ یہ دنیا کے دو کناروں پہ حکومت کرتا تھا، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے دو کناروں تک پہنچا اور سورج کے جو قرن تھے یعنی اس کی شعاع کا مشاہدہ کیا۔ اسی طرح ایک تیسری رائے اس کے بارے میں آتی ہے کہ اس کے سر پر بالوں کی دو لٹیں تھیں، قرن بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں، تو گویا کہ دو لٹوں والا یا دو میڈھیوں والا، دو زلفوں والا۔ اب حقیقت میں یہ کون تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سکندر رومی تھا، کیونکہ اس کی فتوحات کا دائرہ جو تھا وہ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔ لیکن آج کے دور کے جو مفسرین ہیں وہ ریسرچ کر کے کہتے ہیں کہ یہ اس کا نام نہیں تھا، کیونکہ جو باتیں اس میں تھیں وہ اس میں نہیں پائی جاتی۔ اور وہ کون تھا، کیسا تھا، اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو پورے اس رکوع میں سے ہم دیکھیں گے کہ اس کی شخصیت کے حوالے سے ہمیں جو پتہ چلتی ہیں وہ کیا ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا فرما بردار اور فاتح تھا، کہ جس کی سلطنت یا جس کا کنٹری مشرق، شمال، جنوب یعنی بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ حکمران تھا کہ جس نے یاجوج اور ماجوج کے حملوں سے بچنے کے لیے کسی پہاڑی درے پر ایک دیوار بنائی تھی۔ اگلی بات اس کی شخصیت کے بارے میں جو ہمیں پتہ چلے گی اس رکوع سے وہ کیا ہے، کہ وہ خدا پرست اور عادل حکمران تھا، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے اسباب کو انسانیت کی تباہی کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کی فلاح کے لیے استعمال کیا۔ تو دیکھتے ہیں آیتوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہ آخر اس کی کیا خوبیاں جو ہیں وہ ہمیں دکھتی ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں ہم اس کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ باقی تاریخ کو آپ کھول کے دیکھیں گے تو بہت زیادہ مختلف روایات ملتی ہیں۔ کسی کے بارے میں اتنا جاننا کہ وہ کیا تھا اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، ہاں فرق اس سے پڑتا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ اور چونکہ قرآن پاک کا مزاج تذکیر اور نصیحت کا ہے، جو واقعات بھی بیان کیے گئے وہ بھی اسی لیے کیے گئے، تو اس کی وجہ سے پھر ہم لوگ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ عمل کے اوپر زیادہ بات کریں گے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذُلْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کیوں پوچھتے تھے؟ کوئی شوق نہیں تھا، لیکن اس پوچھنے کے پیچھے آپ کو چھوٹا کرنا تھا، امتحان لینا چاہتے تھے، آپ کے علم کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ یہ سوچتے تھے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح، ٹیسٹ تو کریں کہ یہ کیسے ہیں۔ مشرکین کے اس سوال پوچھنے کے انداز سے بھی عمل کی ایک بات ہمارے لیے ہے، اور وہ کیا کہ پوچھا جانے والا ہر سوال ضروری نہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہو۔ بعض سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں جو مقابل جو ہے اس کے علمی لیول کو پرکھنے کے لیے ہوتے ہیں، اس کا سورس آف نالج معلوم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور بعض سوالات تو بے بس کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں بھلا اس کا کون جواب دیتا ہے۔ یعنی بعض سوال ہرانے کے لیے ہوتے ہیں، اس کا درجہ گھٹانے کے لیے ہوتے ہیں، جیسا کہ یہاں بھی دکھ رہا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے نبی ان باتوں کا جواب نہیں دے سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ان قریب میں پڑھوں گا تم پہ اس کا ذکر، میں تمہارے سامنے ان کا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے یہ بات کہہ دی کہ یہ آپ کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا، تو ہم بتائیں گے کہ وہ کون تھے۔ اور اتلو وہی ہے جو پیچھے بھی گزر گیا, تلا یتلو تلون سے تلاوتن پیچھے آئے تھے نا, وتلو ما اوہیا, تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. ان کا علیکم منہ ذکر, کیا ذکر ہوگا؟ لفظ ذکر یہاں قابل غور ہے, خبر نہیں کہا, ذکر کہا گیا. اور ذکر کہتے ہیں نصیحت والی بات کو, تذکیر, اللہ کے کلام سے نصیحت کو پانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کا قصہ بھی یہاں کوئی الف لیلوی کہانی کے طور پہ نہیں پیش کیا جا رہا, بلکہ اس میں سے نصیحت لینے کے لیے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اور کسی بھی واقعے کے کوٹ کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ اور اس کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ اس سے نصیحت لی جائے. اب یہاں پہ شروع ہوتی ہے بات, کیا انا مکنا لہ فی الارض, ہم نے جگہ دی اس کو زمین میں. مکنا مکہ, اب دیکھیے کہ مکنا سے ہے, مکنا سے مکنا, مکنا یمکنو تمکین, کسی کو جگہ دینا یہاں اقتدار کے معنوں میں ہے. پیچھے بھی قرآن پاک میں اسی مفہوم میں یہ بات آئی ہے کہ یعنی وہ بادشاہ تھا, اس سے مراد اس انسان کی جگہ نہیں بلکہ اس کی حکومت کی پلیس ہے. کہاں اس کو جگہ دی؟ زمین میں دی, سبھی کو زمین میں دی جاتی ہے, پھر یہاں فی الارض کیوں آیا؟ تو دیکھیے کہ سورت یوسف میں بھی آپ پڑھ چکے کہ جب مصر کے خزانوں کی حضرت یوسف علیہ السلام کے وہاں بسنے کی بات ہوئی تو وہاں بھی فی الارض کی بات آئی. عام انداز ہے لیکن اس میں حکمت کی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو جتنا مرضی اقتدار دے دے, جتنا مرضی رقبہ اس کے انڈر کر دے, لیکن ہوتا وہ زمین پر ہی ہے. آج بھی دیکھیے زمین پہ تو ہزاروں ملک ہوں گے, شاید ہزاروں نہیں تو سینکڑوں تو ضروری ہوں گے نا, کوئی بڑے ہوں گے کوئی چھوٹے ہوں گے, لیکن کوئی ایک ملک ایسا نہیں کہ جو آسمانوں پہ بسا ہو. کہ چلو دنیا میں تو بہت ہو گیا, ہم آسمانوں پہ چلتے ہیں, وہ وہاں اسی بادشاہ کی حکومت ہے جس کا زمین و آسمان سب کچھ ہے. تو گویا کہ ایک اشارہ کر دیا کہ اس کو جتنا کچھ بھی ملا, لیکن کسی انسان کو جو زیادہ سے زیادہ بادشاہت مل سکتی ہے وہ زمین ہی کی مل سکتی ہے. اور اگر وہ وہاں پہ عدل اور انصاف قائم کر لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد بھی کی جاتی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار بخشا, وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان بھی دے دیا تھا. ہر طرح کا ساز و سامان یعنی حکومت چلانے کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ دے دی گئی تھی, اس کو وہ تمام ریسورسز دے دیے گئے تھے جو دنیا میں اللہ کے نظام کو چلانے کے لیے ہو سکتے ہیں. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں بھی دے دی تھیں کہ جو واقعی بعد میں اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئیں, اور اسی کے ذریعے اس نے رب کو راضی کیا. اور یہاں سبب کا جو لفظ ہے تو یہ سین با اور باس ہے, سبب اردو میں بولتے ہیں, اس بات کا سبب کیا ہے, ریزن کیا ہے. تو رسی کیا ہوتی ہے؟ ریزن ہوتی ہے, مین ہوتا ہے, دو لوگوں کے بیچ میں ایک سبب ہوتا ہے ملانے والی چیز. لفظی معنی اس کے رسی کے ہوتے ہیں, لیکن ذریعہ اور وسیلہ جو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. تو پھر یہاں سببن سے مراد ایسے ساز و سامان اور وسائل مہیا کیے جن سے کام لے کر اس نے فتوحات حاصل کی. وہ کون کون سے تھے آگے جا کے آپ پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالی, کہ ان کو اللہ تعالی نے لوہے کے ذریعے سے پگھلا کے اس کے ایک دیوار بنانے کی مدد کی, اور کچھ ایسی مین سے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس دور میں کوئی کمیونیکیشن کے وے ہوں گے, کیونکہ اتنی جگہ سفر کر رہا تھا تو پیدل تو نہیں کرتا ہوگا نا. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تختوں پہ بٹھا کے سیریں کرائیں, اور یہ سارے معاملات ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بڑی مشکل ہے کہ اس دور میں اس دور کے مخالف کوئی ایسی چیز تیار کر کے اس کو دے دی ہوگی کہ جس پہ وہ بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا. اسی طرح سبب کا ایک دوسرا معنی بھی بتایا گیا جو آگے آئے کہ فعت با سببا, وہ ایک راہ کے پیچھے لگا. یہاں دیکھیے کہ سبب کا لفظ رسی کے لیے نہیں راستے کے لیے استعمال ہوا, یعنی ایک راستے کے پیچھے لگا، اور اگر سبب کو وسیلے کے معنوں میں رکھا جائے تو بھی ٹھیک ہے کہ اس نے اللہ کے عطا کردہ ایک وسیلے کو استعمال کیا، وہ وسائل، وہ مینز، وہ نعمتیں جو اس کے پاس تھیں اس سے اس نے دوسرے کام کیے، گویا کہ ایک متحرک بادشاہ کا تصور دل میں آتا ہے۔ تو ذوالقرنین تھا وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکنے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ایران کا بادشاہ بھی تھا۔ ذوالقرنین کا لفظ جو ہے یہ عربی لفظ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یمن کے بادشاہ کو بھی زو کے ساتھ لقب دیا جاتا تھا، جیسے آپ دیکھیں گے زو نواز، ذوالنون، ذوالعین، تو اسی طرح ذوالقرنین بھی ہے۔ لوگوں نے بہت ہی زیادہ اس پہ بات کی ہے، کیونکہ عموماً جو چیزیں لوگوں کی توجہ لیتی ہیں وہ ایسی ہی چیزیں لیتی ہیں کہ جس سے ناموں پہ بات ہونے لگتی، کیسا کیوں ہوا اور اس کا کیا کام تھا، اور بعض لوگوں نے کچھ تاریخی واقعات کو جمع کر کے پوری ایک ہسٹری بھی مرتب کی ہے، لیکن ہمارے لیے بھی بس اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مینز دیے، یہ اس مینز پہ چلا، اور اس کے بعد راستے میں پھر کچھ کام بھی کرتا گیا، اور وہ کیا ہوا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچا تو اس نے اس کو پایا۔ ہاں کیا ہے، سورج، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا، تو اس سورج کو کہاں پایا، ایک دلدل کے پاس، تغرب فی عین حمیت، جو غروب ہو رہا تھا ایک چشمے میں۔ سورج جب بالکل قریب سے آپ دیکھیں نا جہاں غروب ہوتا ہے، اور بالکل ایسی لگتا ہے کہ جیسے نیچے ایک گہری سی چیز ہے اور اس پانی میں سورج چلا گیا، دور سے سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھیں تب بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ نیچے جا رہا ہے، اور کہاں وہ سورج اگر بہت قریب، یعنی ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا بہت ویسٹ کا حصہ تھا کہ جہاں جا کے سورج ڈوبنے لگتا ہے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کیچڑ ہے، کوئی دلدل ہے۔ حمیہ جو ہے یہ وہی لفظ ہے جو آدم علیہ السلام کی تخلیق میں حما ام مسنون میں گزر چکا۔ حما کس کو کہتے ہیں، کیچڑ کو، یعنی قریب سے دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک چشمہ ہے۔ عین سے مراد یہاں چشمہ یا سمندر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنے بڑے سورج کے آگے سمندر تو واقعی ایک چھوٹا سا چشمہ ہی دکھتا ہوگا نا۔ اور حمیہ کیچڑ یا دلدل، وجدہ پایا یعنی دیکھا، محسوس کیا۔ کہتے ہیں کہ مغربی طرف ملکوں پر ملک فتح کرتا ہوا اس مقام پہ پہنچا، وہاں دنیا کا ایک آخری کنارہ محسوس ہوتا تھا، گدلے پانی کا چشمہ یا سمندر تھا جو نیچے سے بالکل سیاہ معلوم ہوتا تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج اس چشمے میں ڈوب رہا ہے اور اسے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ان آیتوں کا آج پڑھ رہی ہوں تو ایک چیز میرے تصور میں تازی ہو رہی ہے۔ کچھ مہینے پہلے ہمیں کچھ ایک ایسی جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا تھا کہ جو دنیا کا ایک انتہائی کنارہ محسوس کیا جاتا ہے، اینڈ آف دی ورلڈ۔ تو وہاں جا کے بھی مجھے یہ آیات یاد آئی تھی کہ شاید کوئی ایسی ہی جگہ ہوگی کہ جہاں ذوالقرنین نے جا کے کچھ دیوار باندھی ہوگی، کہ جہاں آبادی کم ہے اور بالکل ایک ویرانے کی سی کیفیت ہے۔ اور یقین کریں کہ ایسی جگہوں پہ جا کے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب محسوس ہوتا ہے، پھر جب آپ کی سوچ اچھی ہوتی ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو بھی اپنے لیے فائدہ مند محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کتنی مختلف ہی بنایا ہے۔ کبھی آپ باغوں میں جاتے ہیں تو پھول ہی پھول کھلے ہیں، وہاں جا کے ایک رونق کا احساس ہوتا ہے۔ کبھی آپ پہاڑوں میں جاتے ہیں تو وہاں لمبے چوڑے پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں، اور بعض جگہ پھر آپ بالکل ویرانوں میں نکل جاتے ہیں، کہیں ڈیزرٹس میں نکل جاتے ہیں، کہیں سمندروں میں نکل جاتے ہیں۔ یہ چیزیں جتنا انسان کے دل کو پکڑتی ہیں، واقعی اس وقت جا کے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس اتنی بڑی کائنات میں میرا کیا مقام ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ایک چھوٹی سی مخلوق ہوں، اور میرا رب جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے پھر وہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ یہی چیز اس واقعے میں بھی آپ بار بار محسوس کریں گے کہ یہاں تو وہ زمین کے ایک کونے میں ہے جہاں سورج ڈوب رہا ہے، اور وہاں ایک قوم پائی، وجد عندها قوما، وہاں اس نے ایک قوم کو پایا، کوئی لوگ ہوں گے جو وہاں رہتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ، قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان نتخذ فیہم حسنا، اے ذوالقرنین یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں کوئی بہترین روش اختیار کرے. اب یہ قوم کون تھی؟ وہاں جا کے اس قوم کے اوپر ایسا معاملہ کیا ہوا؟ بعض کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نے اس علاقے کو فتح کر لیا. جیسے کوئی بھی فاتح کسی قوم کو فتح کر لیتا ہے کسی علاقے کو، تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ قیدی بن جاتے ہیں. اب چوائس دے دی کہ یا تو قتل کر لو یا قیدی بنا دو یا فدیہ لے کر بطور احسان چھوڑ دو، جو بھی تم کرنا چاہو تمہاری مرضی ہے، احسان کر دو، پیسے لے لو یا پھر قتل کر دو. تو اب اس کا جواب سنیے کتنا خوبصورت ہے. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ذوالقرنین نے کہا جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اور بھی سخت سزا دے گا. اور واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. البتہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اسے اچھا بدلہ ملے گا. وسنقول له من امرنا یسرا. اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے. یہ ہے ذوالقرنین کا وہ کردار جس کی وجہ سے اس کو عادل اور منصف بادشاہ کہا جاتا ہے. جب اس نے اس قوم کو فتح کیا، اور کہتے ہیں کہ یہ ایشیا کوچک کی آخری حد تھی، یعنی ایشیا کے بالکل آخری کونے کی حد تھی جس کے آگے بالکل سمندر ہے اور چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی شکل اختیار کرتا ہے. وہاں جا کے یہ سارا منظر اس کو لگا کہ واقعی پانی کے اندر سورج ڈوب رہا ہے. قوم جو تھی وہ جاہل تھی اور کافر تھی. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ ان کے ساتھ جو مرضی چاہو کر لو، لیکن اس نے کیا کہا کہ میں ایسے ہی نہیں ظلم کروں گا، بلکہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں کو تبلیغ کی، اسلام کی طرف بلایا اور کہا کہ اگر تو کوئی میری تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تو اچھا معاملہ ہوگا، اور اگر کوئی اکڑ جاتے ہیں اپنے کفر پہ ظلم میں تو پھر اس شخص کو موت آئے گی اور سختی کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا، اور پھر کل اللہ کے ہاں پیش ہوگا تو اس کو عذاب بھی دیا جائے گا. یہ ہے ایک اچھے اور منصف بادشاہ کا طرز عمل. امت مسلمہ، جب تاریخ اسلام کو کھول کے دیکھ لیجئے، جہاں بھی مسلمان حکمران بن کے گئے انہوں نے ایسے ہی جا کے وہاں دابڑ دور حملے نہیں کر دیے اور لوگوں کو یرغمال بنانے کی کوشش نہیں کر دی، بلکہ کیا کیا تھا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب خیبر کی قلعے کی فتح کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تھی کہ علی وہاں جا کے پہلے تم ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر تمہاری دعوت سے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر تم ان کو کچھ نہ کہنا اور واپس آ جانا، کہ یعنی دعوت دینا زیادہ بہتر ہے مارنے سے، اس لیے کہ ایک شخص بھی تمہاری دعوت سے اگر اسلام پہ آ جائے گا تو پھر یہ تمہارے لیے سر خون پھونک کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر فاتحین کا یہی مزاج ہو تو دنیا کے نقشے پہ کسی کو جنگیں بری نہ لگیں، کوئی کبھی بھی کسی حکمران کو آگے آنا ناپسند نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر کے آئے، آپ نے بھی تو یہی کیا تھا، آپ نے لوگوں کو موقع دیا، انہوں نے خوب اچھی طرح اپنی ساری چیزوں کو دیکھ بھال لیا، ان کو جو حج کے بعد چار مہینے تک کی مہلت دی گئی، خوب اچھی طرح دین سمجھ لو سیکھ لو، یعنی 8 ذی الحج میں مکہ فتح ہوا، ایک سال تک وہاں مہلت دی گئی، پھر اگلے سال جب 9 ہجری کا سال آیا اس سال حج کے موقع پہ پھر اعلان کیا گیا کہ دیکھو اگر تم واقعی سیکھنا چاہتے ہو دین تو 4 مہینے ہیں اب تمہارے پاس، سیکھ لو تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور اگر تم ان 4 مہینوں میں نہیں سیکھتے تو پھر اس کے بعد تم یہاں نہیں رہ سکتے. یہی ہے مزاج، یہی ہے فاتحین کا اعلیٰ مزاج، کہ جب وہ قوموں کے اوپر حکمران ہوتے ہیں تو ان کے مقدر کے بادشاہ نہیں بن جاتے، ان کے ساتھ یہ معاملے نہیں کر لیتے کہ بس اب جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی اور بس ہم نے کہہ دیا اب ہم ان کو ماریں کریں نہیں کریں، ایسا نہیں ہے. اول تو اسلام میں اس طریقے سے صرف زمین اور جگہ لینے کے لیے لڑائی کرنا اور جھگڑنا اور لوگوں پہ زیادتی کرنا یہ پسندیدہ ہی نہیں، لیکن اگر کسی موقع پہ ایسا ہوتا بھی ہے تو جو بے گناہ شہری ہوتے ہیں ان کو مارنے اور قتل کرنے کی بجائے اگر ان کو اسلام کی دعوت دے دی جائے تو وہ چیز انشاءاللہ تعالی اس پوری بستی اور اس پورے علاقے کے لیے ایک رحمت بن سکتی ہے. یہی بات یہاں دیکھی گئی کہ اس نے لوگوں کو جا کے نصیحت کی اور پھر وہ اس بات سے مان گئے تو ان کو خوشخبریاں دی, اور جو نہ مانے تو کہا پھر ان کو تو کل رب کا عذاب آئے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دینی معاملات کے لیے بھی کیوریس ہوتے ہیں, ان کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے دار حکومت میں لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو جس دین پہ اسی میں رہے, ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے, یہ مذہبی آزادی ہے, اس آزادی کا یہ مطلب ہے. سمپل بات ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں کا بادشاہ ہے تو اس سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتا ان کا دین بدلنے کے لیے, لیکن اپنے ملک کے اندر اسلام کو رائج کرنا تو اس کی ذمہ داری ہے, اور اگر کوئی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد پھر ان سے ایک سخت معاملہ بھی کر سکتا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے کے بارے میں کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے. آج کے دور میں چونکہ مینز آف کمیونیکیشن اتنے بڑھ گئے کہ ہم فوراً کہہ دیں گے کہ جب ادھر سے غروب ہوتا ہے تو وہ دنیا کے دوسرے حصے میں نکل آتا ہے, لیکن صحابہ کرام تو یہ ساری چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے تھے. تو ایک موقع پہ ایسا ہوا, حضرت معاویہ نے حضرت کعب کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ بتاؤ سورج کہاں غروب ہوتا ہے, تورات میں اس کے بارے میں کیا ہے, کیونکہ یہ جو کعب تھے یہ تورات کے عالم تھے. کعب نے جواب دیا کہ اسے عربیت والوں سے پوچھنا ہے, وہی اس کے پورے عالم ہیں, یعنی جن کو عربی آتی ہے ان سے پوچھو. ہاں تورات میں تو میں یہ پاتا ہوں کہ وہ پانی اور مٹی میں یعنی کیچڑ میں چھپ جاتا ہے اور مغرب کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. اب واقعی اگر آپ دیکھیں تو جب سورج ڈوبتا ہے تو وہ گلوب کے ایک پیچھے چلا جاتا ہے نا, ایک انداز سے دیکھا جائے تو یہ بات ایسے کچھ لگتی ہے بات بنتی ہوئی. پھر کہتے ہیں کہ یہ قصہ سن کر ابن حاضر نے کہا اگر میں اس وقت ہوتا تو آپ کی تائید میں طبا کے وہ دو شعر پڑھ دیتا جس میں اس نے ذوالقرنین کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ مشرق اور مغرب تک پہنچا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر قسم کے سامان مہیا فرمائے تھے. اس نے دیکھا کہ سورج سیاہ مٹی جیسے کیچڑ میں غروب ہوتا ہے. تو بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے اپنے غلام سے یا کسی اور شخص سے فرمایا جو یہ کہتے ہیں اس کو لکھ لو. اسی طرح ایک مرتبہ ابن عباس سے سورۃ الکہف کی تلاوت حضرت کعب نے سنی تو جب آپ نے حمیہ پڑھا تو کہا واللہ جس طرح تورات میں ہے اسی طرح پڑھتے ہوئے میں نے آپ ہی کو سنا, یعنی تورات میں بھی ایسے ہی لکھے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کوئی تبدیلی کا فائدہ نہیں ہوتا, تو وہ چیزیں آج بھی تورات میں موجود ہوں گی. ایک ذہن میں چیز آپ کی بھی آ چکی ہوگی کہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کی تھی احکامات میں, کیونکہ اس پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے نا انسان کو, اچھا ایسے نہیں کرے ویسے کریں. اس کے علاوہ اگر دنیا کی ابتدا کی کچھ باتیں ہیں, پیغمبروں کی اگر کوئی صحیح باتیں ہیں جو ان کے عمل پہ نہیں ڈالتی تھی, یا قیامت کی کوئی ذکر ہے تو وہ درست ہو بھی سکتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ایسا کیوں ہوا اور ویسا کیوں ہوا. یہاں دیکھیے کہ اب ذوالقرنین کی جو پہلی مہم تھی وہ پوری ہوئی, تو ہمارے لیے اس میں عمل کی بات یہی نکلی. آف کورس ہم سب براہ راست تو اس پہ عمل نہیں کرنے والے کہ ہم کسی ملک کی حکمرانی کو پائیں اور پھر وہاں لوگوں کی تربیت کا اہتمام کریں, لیکن ہم میں سے ہر ایک کے لیے میدان کھلا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے اپنے گھر والوں پہ, اپنے لوگوں پہ. تو اگر ہم سب قرآن پاک کو سن کر اگر یہ بات سوچیں کہ جہاں بھی ہم رہتے ہیں ہمارے اثر و رسوخ میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ اسی بات کی روشنی میں ہماری طرف سے اس چیز کے منتظر ہیں کہ ہم ان کو دین کی دعوت دیں, تو انشاءاللہ تعالی یہ دعوت دینا ہمارا فرض بھی ہوگا اور کوئی بڑی بات نہیں کہ کسی کو فائدہ ہو. یہاں ایک اور بات پہ مفسرین نے بات کی, قلنا ہم نے کہا. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین سے اللہ کے نبی نے خود کیسے کہا, اسی لیے پھر بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ نبی تھا, کیونکہ نبی ہی ہیں جن کو مخاطب کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں مفسرین نے پھر یہ بات کا جواب دیا کہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات وحی یا الہام کے ذریعے سے ذوالقرنین کو کہی ہو اور اس سے پتا چلے کہ وہ نبی ہیں. بعض باتیں زبان حال سے بھی کہہ دی جاتی ہیں. زبان قال کیا ہوتی ہے؟ قول سے کہہ کے کوئی بات کہنا. کچھ باتیں حال کے ذریعے سے بھی بتا دی جاتی ہے، یعنی سرکمسٹانسز ہی ایسے بن جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کے ضمیر کے اندر یہ سوال ہو کہ دیکھو یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے، اگر تم نے ظلم کیا تو تم کر سکتے ہو. ہر حکمران کے آگے یہ بات موجود ہوتی ہے، اور اگر ظلم نہ کرو، شرافت کا سلوک کرو تو یہ تمہارے ہی ہاتھ میں ہے. تو بہرحال ہر بندے کے اندر ایک پکار تو ضرور آتی ہے ہر مختلف موقع پہ، یہ کروں کہ نہ کروں. اور ایسی پکاریں ہر انسان کو اپنی سننی بھی چاہیے. جو اس کو سن لیتا ہے پھر وہ ظلم سے بچ جاتا ہے، لیکن جس کو دبا کے اپنی طاقت کے نشے میں آگے رہتے ہیں پھر وہ لوگ تو دنیا میں عموماً ظلم اور زیادتی کرتے دیکھے گئے. یہاں سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ذوالقرنین کا آخرت کا عقیدہ درست تھا. تبھی تو کہا کہ ہم تو ان کو چھوڑ دیں گے لیکن پھر کل اللہ کے پاس ان کی پکڑ ہوگی. اور جو آمن وعمل صالحا فلہ جزاءً الحسنى، اس کے لیے دنیا کی بھی بہتری اور آخرت کی بھی ہے. انہی باتوں سے پھر لوگوں نے اس کو مسلمان بادشاہ قرار دیا. ثم اتبع سببا، اگر آپ یہاں نمبر 2 ڈال لیں گے تو انشاءاللہ واضح ہوگا. 3 مختلف ٹرپس ہیں اس پوری واقعے میں ذوالقرنین کے ناطے سے. پہلا ہم سن چکے، اب دوسرا سنیں گے. ایک اور دوسرے ملک جاتا ہے، ایک دوسرا ٹریول ہے اس کا. کیا ہوا؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. پھر وہ ایک اور راہ پر چل پڑا، حتیٰ کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. اسے ایسا معلوم ہوا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ سورج اور اس قوم کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی. کذالک وقد اخذنا بما لديه خبرا، واقعہ ایسا ہی تھا اور ذوالقرنین کو جو حالات پیش آئے اسے ہم خوب جانتے ہیں. یہ ہے اس کا دوسرا سفر. یہ دوسرا سفر اس کا مشرق کی طرف تھا، ایسٹ سائڈ پہ، کہ علاقوں کو فتح کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا کہ جہاں مہذب دنیا ختم ہو جاتی ہے، جنگلی قسم کے غیر مہذب لوگ ہیں جن کو گھر بھی بنانے نہیں پڑتے، سورج کی گرمی یا بارش سے بچنے کے لیے ان کے پاس خیمے ہوتے ہیں، ہلکے پھلکے لے کے ادھر سے ادھر چل پڑتے ہیں، یا وہ پہاڑوں کی غاروں اور کھوہوں میں رہتے ہیں، سورج کی تپش یا بارش وغیرہ کو برداشت کرنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسے کہ لباس سے بھی محروم ہیں. دیکھیے کہ آج ہم نے بھی کتنی کو دنیا دیکھی ہے. اسی دنیا میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اتنے مختلف رنگ دکھیں گے، لیکن نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں. ٹی وی پہ، میڈیا میں، انٹرنیٹ پہ آپ جو ڈاکیومینٹریز بھی اگر کبھی دیکھتے ہیں تو وہ تو وہیں تک کی ہوں گی نا جہاں میڈیا کے اثرات ہیں، جہاں تک کیمرے جا سکتے ہیں، جہاں لوگ جاتے ہیں. لیکن کوئی بڑی بات نہیں کہ اس دنیا میں آج بھی انسانوں کی کثرت ہو کہ جن تک آج کسی کیمرے کی نگاہ نہیں گئی، زمین کے کونوں میں چھپے ہوئے. اب جب ان کے پاس مینز نہیں ہے، ان کے پاس کپڑے کی فیکٹریاں نہیں ہیں، ان کے پاس باقی سب چیزیں نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ باقی بھی ضروریات ان کی پوری نہیں ہوتی ہوں گی. تو بالکل جیسے جنگلوں میں خود رو جانور رہتے ہیں، اسی طرح کچھ انسان بھی رہتے ہوں گے. تو یہاں بھی کچھ ایک ایسے ہی معاملہ لگتا ہے کہ جب یہ وہاں گئے تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ کذالک بولا. بعض نے کہا کہ کذالک کیوں بولا؟ کذالک اس کے دو مطلب ہیں. کذالک کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ، یعنی جو تاریخ لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہسٹورینز، مورخ، وہ چاہے ذوالقرنین کے کوئی بھی حالات بتا دیں لیکن اصل واقعہ وہی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ذوالقرنین کو کیا کیا حالات پیش آئے اور اس کے پاس کیا کچھ موجود تھا، ٹھیک ہے. اور کذالک کا دوسرا ایک مطلب ہے کیا؟ کہ ذوالقرنین نے اس قوم کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جیسا کہ مغربی قوم کے ساتھ کیا تھا، ٹھیک ہے. پہلے ویسٹ میں گیا تو اس کا وہی طرز عمل تھا، اب ایسٹ میں آ گیا تو وہی مقصد ہے. یعنی اسلام کی دعوت. بس کزالی کے لفظ آگے قومیں اب دیکھیں گے. پھر ڈلی بھی ہے, بس وہی کیا جو پیچھے کیا تھا. اسلام کی تعلیم دی, ان کو دعوت دی, جن لوگوں نے سرکشی کی ان کے ساتھ سختی کی گئی, اور جنہوں نے فرما برداری کی راہ اختیار کی ان سے نرمی کا سلوک کیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو منصف مزاج ہوتے ہیں نا, وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی پہنچ جائیں ان کے رویے نہیں بدلتے, ان کے مختلف قانون نہیں ہوتے. اس میں رہنے کے کوئی اور قانون, ویسٹ میں جائیں گے تو کوئی اور قانون, بلکہ وہ ہر جگہ اچھے ہوتے ہیں. حضرت یوسف کے واقعے میں بھی ہم نے یہ بات بہت تفصیل سے دیکھی تھی کہ وہ لوگ جو محسن ہوتے ہیں نا, وہ جیل میں بھی چلے جاتے ہیں تو ان کا وہی رویہ ہوتا ہے جو ان کا رویہ تخت پہ بیٹھنے سے ہوتا ہے. وہ غلامی میں ہوں تب بھی, اور حکمرانی میں ہوں تو تب بھی. اور کسی انسان کی یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ ہر وقت ایک ہی جیسا رہے. ہم سب اپنے لیے دیکھیں, کیا ہمارے معیار فرق ہوتے ہیں؟ گھر والوں کے ساتھ ہم کیسے رہتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور باہر والوں کے ساتھ کیسے کرتے ہیں؟ بعض دفعہ گھر والوں سے بات کرنے کے دوران ہی کو باہر سے مہمان آ جائے تو تب بھی ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی ہوتی ہے. بعض دفعہ اپنے زوم میں ہم بات کر رہے ہیں اور بعد میں پتہ چلے کوئی باہر کا بندہ بیٹھا ہے تو جھیپنے کیوں لگتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ دو مختلف ٹونز ہیں, دو مختلف انداز ہیں. ایک اچھا انسان وہی ہوتا ہے کہ جس کی زندگی میں بہت کچھ یاد رکھنے کو نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے سامنے ہوتا ہے. اس کے برعکس جب انسان جھوٹا لائیولی ہوڈ استعمال کرتا ہے, جھوٹا طرز زندگی اختیار کرتا ہے, تو بہت ساری چیزیں پھر اس کو مختلف وقت پہ یاد رکھنی پڑتی ہیں.
اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض.
اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض.
ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض.
ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض.
ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن.
ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن.
انت الحق,
انت الحق,
ووعدك الحق,
ووعدك الحق,
وقولك الحق,
وقولك الحق,
ولقاؤك حق,
ولقاؤك حق,
والجنة حق,
والجنة حق,
والنار حق,
والنار حق,
والساعة حق,
والساعة.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا,
وعليك توكلنا,
وإليك أنبنا,
وإليك أنبنا,
وبك خاصمنا,
وبك خاصمنا,
وإليك حاكمنا,
وإليك حاكمنا.
اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا,
اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا,
وما أسررنا وما أعلنا,
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت,
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا,
وهديتنا وعلمتنا,
وهديتنا وعلمتنا,
وأنقذتنا وفرجت عنا,
وأنقذتنا وفرجت عنا.
الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله, والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد.
حتى إذا بلغ بين الصدين, یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا درمیان دو دیواروں کے. اب یہ تیسری مہم شروع ہو گئی, ایک اور راہ پہ چلا, دو بلند گھاٹیوں کے درمیان پہنچ گیا. کیا ہوا؟ وجد من دونہما قوما, اس کے پاس اس نے ایک ایسی قوم دیکھی, لا یکادون یفقہون قولا, جو بات بھی نہ سمجھ سکتی تھی. قالو, وہ کہنے لگے, یا ذوالقرنین, اے ذوالقرنین, ان یاجوج و ماجوج مفسدون مفسدون فی الارض. اے ذوالقرنین, یاجوج اور ماجوج نے اس سرزمین میں فساد مچا رکھا ہے. فہل نجعل لک حرجن الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا, اگر ہم آپ کو کچھ چندہ یعنی منی ڈونیشن اکٹھا کر دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار چن دیں گے؟ قال ما مکننی فیہ ربی خیر, کہا, میرے پروردگار نے جو مجھے مالی قوت دی ہے وہی بہتر ہے. ہاں تم کرنا چاہو تو فاعینونی بقوہ, مجھے بدنی قوت سے میری مدد کرو, یعنی بدن سے اپنی جان سے میری مدد کرو, مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ اجعل بینکم و بینہم ردما, ان کے اور تمہارے درمیان بند بنا دوں گا. کیسے بنے گی دیوار؟ آتونی زبر الحدید, مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا, ذوالقرنین نے جب ان چادروں کو ان دونوں گھاٹیوں کے درمیان برابر کر کے خلا کو پاٹ دیا تو ان سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ. کب تک؟ حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا, یہاں تک کہ وہ لوہے کی چادریں آگ کی طرح سرخ ہو گئیں تو اس نے کہا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ میں ان چادروں کے درمیان بہا کر پیوست کر دوں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فمستطاعوا ان یظہروہ ومستطاعوا له نقبا, اس طرح یہ بند ایسا بن گیا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. اتنا بڑا کام اللہ نے ان سے کروایا تو جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قال ھذا رحمۃ من ربی, یہ میرے پروردگار کی رحمت سے بن گیا ہے. ہمیشہ رہے گا؟ نہیں. فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا, جب میرے پروردگار کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اس بند کو پیوندے خاک کر دے گا یعنی گرا دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. یہاں تک تیسری مہم ہے. ذوالقرنین اب شمال کی طرف جاتا ہے. پہلے کدھر گیا تھا؟ مغرب, ویسٹ. دوسری مہم تھی مشرق یعنی ایسٹ, اور اب تیسری ہے شمال یعنی نارتھ سائڈ پہ, پیچھے ساؤتھ ہی رہ جائے گی. اسی سے آپ دیکھیے کہ اس کی حکومت کتنی پھیلی ہوئی تھی, کہاں کہاں یہ جا رہا تھا. قرآن پاک میں اس کا ذکر جو ملتا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے, ایک قفقاز کاکیشیا کی سائڈ کا کوئی علاقہ ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اس طرف پہنچ گیا. اللہ تعالی نے اس کو اتنی وسعتیں دی کہ یہ وہاں گیا, اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کام کرایا. میں اس بات کو پڑھ رہی ہوں اور میں محسوس کر رہی ہوں کہ اللہ نے اپنے کام جب کروانے ہوتے ہیں نا تو اس طرح لوگوں کو ادھر سے ادھر لے جاتا ہے. آپ کو پورے واقعے میں قدر مشترک مل رہی ہے نا, کہ بندہ مومن زمین کے کسی کونے میں بھی چلا جائے اگر اس کی ذات سے کسی کو خیر پہنچنی ہے، نفع پہنچنا ہے، تو وہ پہنچ کے رہے گا. وہ یہ بات نہیں کہتا کہ میں تو وہاں تھا تو اس لیے یہ نہیں کر سکا، میں پھر وہاں ہو گیا تو پھر تو بالکل نہیں ہوا، اور اب میں یہاں آ کے تو ابھی کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہوں. ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا آؤٹ آف پلیس ہوتے ہیں نا تو آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتے ہیں. ذرا سفر ہی کرنا پڑ جائے نا تو فوراً سوچتے ہیں کہ جو کر رہے تھے وہ تو چھٹ جائے گا. ہمارے پلانز میں ہی نہیں ہوتی وہ باتیں تو پھر توفیق بھی نہیں ملتی. حالانکہ ایمان والا چاہے اپنی دولت کے زور پہ لوگوں کے اور فتنوں کے بیچ میں حقیقی دیواریں کھینچ رہا ہو، یا پھر لوگوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑ کے ان کے ذہنوں میں ایسی دیواریں کھینچ رہا ہو جو فتنوں کو ان کی طرف نہ آنے دیں، لیکن وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. مجھے تو رشک آ رہا ہے اس شخص پہ. اللہ تعالیٰ نے آخر اس کا ذکر قرآن پاک میں دیا، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. بادشاہ تھا، کوئی نبی بھی نہیں، کوئی بہت دیندار شخص بھی نہیں بتایا گیا اس کو، بس انصاف کرنے والا تھا. اصل میں یہ پیغام ہے ہم سب کو رہتی دنیا تک کے لیے کہ اسلام مینز اور ریسورسز کے خلاف نہیں ہے. اسلام دولت کے ساتھ بھی پھیل سکتا ہے، اور اسلام تبلیغ کے ساتھ بھی پھیل سکتا ہے، اور اسلام طلبہ کے ساتھ بھی پھیل سکتا ہے. اللہ نے دنیا میں مختلف لوگ پیدا کیے، ان کے ذمے مختلف کام لگائے. ہر بندہ اپنے حصے کا کام کر کے رہتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دنیا سے جائے گا. اپنے لیے اچھی سی دعا مانگے کہ اللہ جس طرح اس نے انسانیت کو فائدہ دیا، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم تیری انسانیت کو فائدہ دیں. جتنی بڑی بڑی دعائیں مانگیں گے نا اتنی بڑی بڑی توفیق ملے گی انشاءاللہ تعالی. اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس تو مینز ہی نہیں ہے، اسباب ہی نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے اس کو اسباب دیے، تو اللہ سب کو دے سکتا ہے. اگر وہ آج سے اتنے سو سال پہلے جا سکتا ہے تو آج تو دنیا ہے ہی ایک گلوبل ویلج. بڑے بڑے پلان کر کے بیٹھا کریں کہ اللہ ہم نے تیرا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے، اس سے بھی انسانیت کو فائدہ ہوگا. آپ کہیں گے ہم کہاں جائیں گے، ہم نہیں جا سکتے، کسی کو بتا تو سکتے ہیں. مطلب میں یہاں بیٹھی ہوئی بات کر رہی ہوں تو میں سوچوں گی کہ میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں، کہاں جانتی ہوں، دنیا کے کس خطے میں جانتی ہوں. کوئی ایسا کونا جہاں کوئی بیٹھا ہے اور اس کو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کے پاس اللہ کے دین کو سیکھنے کا، کیا میں اس کو اس نیٹ کے ذریعے سے اللہ کی کتاب سے نہیں جوڑ سکتی؟ آپ دیکھیں گے کہ اتنی نیکیاں جو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ہم کرتے ہی نہیں. مطمئن، مسرور، کوئی بات نہیں، ابھی بہت عمر پڑی ہے، کوئی اور کر لے گا. نہیں، انہوں نے تو ماننا ہی نہیں، ان کو تو شوق ہی نہیں، وہ تو سنتا ہی نہیں. چلو ہم بیٹھ گئے، ہمارے سارے عذر سچے ہو گئے. ایسا نہ کیجیے. اگر دنیا میں لوگوں کو نفع پہنچائیں گے تبھی ہمارے لیے کوئی بات میں دعائیں کرے گا. فام ماما ین فون ناس، جو لوگوں کو نفع دے گا وہی بچے گا. اچھے ارادوں کے ساتھ بھی انسان اجر پا لیتا ہے، کام کے موقع تو چند ہی لوگوں کو ملتے ہیں. اس واقعے میں آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک قوم جو بیچاری کوئی بھی اس کے پاس مینز نہیں تھے، لیکن وہاں یاجوج ماجوج جو تھے وہ بیچ میں آتے تھے، اور انہوں نے اس سے بچنے کے لیے اس سے فرمائش کی کہ دیکھو ہم کچھ پیسے جمع کر کے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ ایک دیوار بنا دیں. سد بین، سد سے یہاں پہاڑی سے مراد ہے، سد اصل میں کہتے ہیں بند کرنے کو. اردو میں ایک لفظ سنا ہوگا اپنے سدے باپ، اس چیز کا سدے باپ کر دو، ختم کر دو اس کو. باپ کہتے ہیں دروازے کو، تو دروازہ بند کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی مینز کو ختم کر دینا. تو ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ جہاں موجود تھے وہاں پہ واقعی کسی دیوار کی ضرورت تھی، کیونکہ دوسری طرف فتنے تھے. تو انہوں نے ان سے فرمائش کی کہ دیکھو آپ یہ دیوار بنا دیجئے تو ہم پھر ان سے محفوظ ہو جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، یہ کیا بات سکھاتی ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کی قناعت. بادشاہ تو تھے لیکن حریص نہیں تھے دولت اور مال کے. اس کے برعکس دنیا میں اکثر دیکھا گیا کہ جن کو دنیا کی کچھ نعمتیں زیادہ مل جاتی ہیں نا، ان کے دل اور چھوٹے ہو جاتے ہیں. جن کو زیادہ ملتا ہے وہ اور پانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر زمین کا ٹکڑا مل گیا تب اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، ریسورسز مل جاتے ہیں تو ریسورسز کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. یہ کہہ رہا نہیں جو ہے وہی ٹھیک ہے, ورنہ کوئی ہوتا کہتا پہلے یہ زمین کا ٹکڑا میرے نام لگاؤ, سائن کر کے دو, گیو اپ کرو, پھر میرے نام کا یہاں جھنڈا لگاؤ تو میں پھر یہ کام کروں گا. نہیں, خیر خواہی بغیر کسی فائدے کے. اور یہی لوگ ہوتے ہیں اللہ کے سچے بندے, اپنے ذاتی فائدوں سے اٹھ کے انسانیت کے لیے ون سائیڈڈ نیکی کرنے والے. ان کو کچھ چاہیے نہیں ہے, کہا ہاں بس یہ کر دو کہ اپنی قوت دے دو. فعینونی, عینون کیا ہوتا ہے؟ اون سے, عین واو نون, اون اعانت, معین معاونت, وستعینوں, یہ سب ایک ہی لفظ ہے, مدد کر دو. بکوا, قوت کے ساتھ کرو. یہاں بھی ایک بہت لطیف نقطہ ہے, اور وہ کیا کہ ہر جگہ ضروری نہیں کہ مال ہی فائدہ دے, انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیبر ورک, مزدوری, تم میرے ساتھ لگو, بڑی بڑی چادریں ہیں, سامان ہے, تو میری مدد کرو. یہ کیا بات سمجھ آئی ہمیں کہ بعض دفعہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دین کے لیے یا فائدے کے لیے اپنا مال ہی دے رہے ہیں لوگوں کو, تو بس یہ فرض پورا ہو گیا. لیکن یاد رکھیے, ہر جگہ مال کام نہیں آتا, مال سے وہ نہیں ملتا جو انسانوں سے ملتا. آپ کی لاکر میں, آپ کے بینک میں لاکھوں بھی پڑے ہوں, لیکن اگر آپ کے پاس کام کرنے والے لوگ نہیں ہوتے نا, تو بس پھر آپ سمجھ جائیے کہ آپ کام نہیں کر سکیں گے. بعض دفعہ پیسہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا, لیکن کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, بڑی بڑی دیواریں حائل کر دی جاتی ہیں دشمنوں کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں. یہاں دیوار بننے کی بات ہے, یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے. اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک ایسا موقع بھی آیا تھا کہ خندق کھدی تھی, کتنی چوڑی کتنی لمبی, مدینہ میں مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے. کوئی اس وقت آپ کے بینک میں کچھ نہیں تھا, کوئی انشورڈ نہیں تھی, کوئی آپ کے پاس کچھ سالڈ منی نہیں رکھی تھی, لیکن کام کرنے والے جیالے تھے آپ کے ساتھ. وہ لوگ جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی اللہ کے دین کے دفاع کے لیے نکلتے ہیں نا, ایسے ہی لوگ پھر دین کے لیے کام والے ہوتے ہیں. کہ ایک صحابی کتنے کو بھوکے ہوئے ہوں گے کہ کہا اللہ کے نبی دیکھیے پیٹ پہ تو پتھر بند گیا, تو پھر آپ نے بھی ایک اچھا قائد ہونے کا ثبوت دیا کہ دیکھو میرے پیٹ پہ تو دو پتھر بندے ہوئے ہیں اللہ. اور آپ دیکھیے جس دن آپ ذرا بھاری کام کرتے ہیں نا, تو آپ کو خوب زور سے بھوک لگتی ہے. روز ایسے ہی کھاتے ہیں کہ اب کھانے کا وقت ہے, کھا ہی لیں, پھر بعد میں لیٹ ہوں گے, لیکن اس دن آپ کا پیٹ اندر سے مانگتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ آپ کی اندڑیاں کٹ رہی ہیں. ہم نے کہا اللہ کے دین کے لیے بھوک سہی, ہماری زندگیوں میں بھی کوئی ایسی قربانی ہے؟ ہم نے بھی کہیں انسانیت کو نفع دینے کے لیے بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو روکا؟ والنٹیئر کرنا اپنی جان سے جو ہے وہ مال لگانے سے زیادہ افضل ہوتا ہے. بعض دفعہ ہر کام آپ مال دے کے نہیں کروا سکتے. مثلا اگر اللہ نے آپ کو کوئی اسکل دی ہے, آپ کسی جگہ اپنی اس اسکل کو استعمال کرتے ہیں اور مال نہیں لیتے بل فرض, یا اگر آپ لے بھی لیتے ہیں, بعض دفعہ مال لینے سے بھی اجر نہیں کھٹتا, لیکن آپ کی وہ اسکل اگلے کے کام آ گئی. اور اس کے برعکس اگر کسی دوسرے کو آپ سے زیادہ مال بھی دے دیا جائے لیکن اس کو وہ کام نہ کرنا آتا ہو, یا وہ اس فیلڈ کا اسپیسیفک نہیں ہے, وہ اس کام کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا, تو وہ کام نہیں ہوگا نا. اس لیے بعض اوقات جان لگانے والے مال لگانے سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اور آپ ایک چیز اور بھی دیکھیں, عموماً انسانوں کو اپنی چیزوں میں سے سب سے پیاری چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ سوچیں گے کیسے پتا چلے, بچے, اولاد, مال, گولڈ, ڈائمنڈ؟ نہیں, سمپل سی مثال ہے, چور آ جائے گھر میں اور گن پوائنٹ پہ کہہ دے کہ اپنی چوڑیاں اتار دو, دیتے ہیں کہ نہیں؟ جان بچاتے ہیں کیا؟ جان پیاری ہوتی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا بچے پیارے ہوتے ہیں, یہ بھی جھوٹ ہے. شوہر پیارا ہے, نہیں پیارا, آپ کی اپنی جان آپ کو پیاری ہوتی ہے. یہ جان ہی تو ہے جس کو بناتے رہتے ہیں. کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے. بچوں سے زیادہ, مال سے زیادہ, عزت سے زیادہ, ہر چیز سے زیادہ اپنی جان کا فکر ہے. بعض دفعہ جب جان کے لالے پڑتے ہیں تو مائیں اپنے ہاتھوں سے بچے کو بھی پھینک دیتی ہیں. کہ میں بچ جاؤں. یہ جان جس نے دے دی نا رب کے راستے میں, چاہے تو گھل گھل کے, چاہے تو غم کھا کے, چاہے تو محنتیں کر کر کے, پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کی قدر دانیاں نہ کرے. اللہ کے پاس بندے کی قدر ہوگی. کل جا کے قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اللہ اور تو کوئی غم نہیں تھا, یہی غم تھا کہ تیرا کام ہو جائے. نیند, بھوک, پیاس, کھانا, خواہشات قربان کرتے کرتے جان تک آ جاتی ہیں. دیکھیے جب فارغ رہتا ہے نا انسان, ایم لیس لائف گزارتا ہے, تو پھر وہ بہلاتا ہے, کپڑے کیسے بناؤں, اچھا چلو میچنگ لیس نہ لے آؤں, اچھا دیکھتی ہوں ذرا اس پہ کوئی بٹن بھی اچھے لگتے ہیں تو وہ بھی لے آتی ہوں. سارا دن اس جان کو سجاتے رہتے, اس مٹی کے بت, اس مٹی کا کیا انسان کا جسم. کبھی آپ سوچیں اپنے جسم کو دیکھ کے کراہت آتی ہے, مٹی کی ڈھیری ہے, یہ مٹی میں جائے گی. اس کو سجا لیں, اس کو سنوار لیں, اس کو گھنٹوں کے حساب سے ہم مشینوں میں ڈال دیں, لیکن آخر ایک دن یہ مٹی میں جائے گی اور جانے والی ہے. بڑی قریب ہے وہ وقت, ایک دن یہ آواز نہیں رہے گی, ایک دن یہ کان نہیں رہیں گے سننے والے, ایک دن یہ ہاتھ نہیں رہیں گے لکھنے والے, یہ دل جو اس وقت اپنی مرضیاں مانگتا ہے یہ نہیں رہے گا, لیکن ہمارے کام باقی رہ جائیں گے اگر کچھ کر گئے, ہماری کوششیں باقی رہ جائیں گی اگر ہم نے اخلاص سے کی, اور ہمارے وہ نفع باقی رہ جائیں گے جو ہم نے صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے کیے. اور یہ کام وہی کرتے ہیں جن کو کسی اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, جن کو بالکل اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اپنے آپ کو ایڈمائر نہیں کرانا چاہتے, اپنے آپ کو ہائی لائٹ نہیں کرانا چاہتے, جو سیلف لیس کام کرتے ہیں, سیلف پروجیکشن کا شکار نہیں ہوتے, سیلف پٹی کا شکار نہیں ہوتے, اور سیلف سینٹرڈ لوگ نہیں ہوتے. ہماری ذات کا حال کیا ہے کہ ہم ہر وقت اپنی جان پہ پڑے رہتے ہیں. جان پہ بات آ گئی تو پھر جان ہی نکل گئی. لہذا ہم سب کو, سب سے پہلے مجھے اور آپ کو, اپنے لیے ایک کمٹمنٹ کرنی ہے کہ اللہ اس سے پہلے کہ یہ زندگی کھل جائے, یہ وقت چلا جائے, کچھ ایسے کام کروا لے کہ ہمارے لیے بعد میں یہ دنیا میں کچھ نشانیاں رہ جائیں. دیکھیے ایک بچے کی پیدائش تک ماں کتنی جان کھلاتی ہے نا. وہ جو 9 ماہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, اس کا خون چوستا ہے, اس کی جسم کی بہت ساری طاقت لیتا ہے, اس کا کھانا لیتا ہے, پھر 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے, یہ ماں کی جان لیتا ہے نا وہ بچہ, اور پھر بعد میں ساری زندگی بچے ستاتے ہی رہتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ خوش بھی کریں پھر بھی تنگ تو کرتے ہیں, ان کی ذمہ داریاں تو ساری زندگی نبھانی پڑتی ہیں, پھر وہ ایک بچہ تیار ہوتا ہے نا. اور کوئی پتہ نہیں کہ اگر ہم نے اس کے دین اور اخلاق کی حفاظت نہ کی تو وہ کل ہمیں کچھ بھی نہ دے, سوائے اس خیال کے کہ بس ایک بچہ, پیچھے بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. نعمت ہے اللہ کی, اللہ سب کو دے, اور جن کو دیا ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, لیکن اس سے اوپر بڑھ کے سوچنا ہے. باقیات صالحات فائنونی بقوا, اور جب انسان کے پاس قوت ہو اور وہ رب کے لیے نہ دے نا, تو یہ بس ایسی ہی کہانی ہے کہ جیسے کسی انسان نے ہم سے کچھ مانگا اور اس کو پتا بھی چل گیا ہمارے پاس ہے, اور ہم نے پھر بھی چھپا لیا, میں نہیں دے رہی. ٹکے کی قیمت نہیں رہتی ایسے انسان کی جس کے بارے میں یقین ہونا کہ اس کے پاس کوئی چیز ہے اور اس نے چھپا لی, یا آپ کو بلیک میل کیا, اچھا اب اس کو میری ضرورت ہے نا تو ذرا اکڑ کے دکھاتا ہوں. ہاں لوگوں کو نہ پتا چلے اور آپ کہہ رہے نہیں ہے, تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں اس کے پاس یہ چیز نہیں تھی جو میں نے مانگی ہے. اللہ کی نظر تو ہمارے اندر کی صلاحیتوں پہ بھی چھپی ہوئی ہے. ہم جب بچا کے رکھتے ہیں نا تو رب کی نظر وہاں بھی ہوتی ہے, اور کہتے ہیں نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, تو بچا کے نہ رکھ کسے کہ تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے, نگاہ ہے آئینہ ساس میں. اس جان کو بچا کے نہ رکھو, یہ ٹوٹے گی, یہ دل ٹوٹے گا رب کے راستے میں تو اس کو پیارا لگے گا. اس کو ثابت دل نہیں اچھے لگتے, ٹوٹے ہوئے دل اچھے لگتے ہیں. اس دنیا سے ٹوٹ چکے ہوں, قلبن سلیما سلامت دل, مکمل اس کے بننے والے اگر یہاں یہ لوگ اس کی مدد نہ کرتے، اکڑ جاتے، نہیں نہیں ہم نہیں کر رہے، تو کیا یہ دیوار بنتی؟ ردما، موٹی دیوار، تھک لیئرز. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک انسان جتنی مرضی کوشش کیوں نہ کر لے، جتنا مرضی اس کے دل میں اخلاص کیوں نہ ہو، کرے گا وہ وہی جس کے اس کو اسباب ملیں گے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے بہت کچھ کرنے کے ارادے رکھنے کے باوجود، خواہشات کے باوجود، لیکن ان کو مینس نہیں ملے. تو کیا اللہ اس کا اجر ضائع کرے گا؟ کبھی ضائع نہیں کرے گا. انسانوں کو تو وہ کی ہوئی کوششیں سامنے دکھتی ہیں نا، رب کو تو وہ بھی پتا چلتی ہیں جو بندہ نہیں کر پاتا، اور اس کے ساتھ وہ خواہشات قبر میں چلی جاتی ہیں. کل کہہ دے گا اللہ میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا، تو بتا میں اور کیا کرتا، میرے پاس جو تھا میں نے تو تیرے سامنے کھول کے رکھ دیا، تو نے کرانا تھا تو اور کروا لیتا، میرا کام میں نے کر لیا، باقی جن کے کام تھے تو ان سے پوچھ. آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے ٹکڑے دو. زبر ٹکڑے کو کہتے ہیں، اسی سے زبور ہے، چھوٹی چھوٹی رائمز تھی نا اس میں، ٹکڑے دو مجھے حدید لوہے کے. اب اس بات سے فیل کریں کہ اس دور میں کیا ٹیکنالوجی تھی. آج بھی پہاڑوں کے بیچ میں دیوار نہیں کھچتی، لگتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ تھی، پورا پہاڑی سلسلہ تھا اور بیچ میں کوئی ایسے کوئی درہ سا ہوگا، میں بھی کچھ فٹ چوڑا کوئی کچھ، تو اس کو اس نے لوہے کی چادروں اس کو پگھلایا، اور پھر اس نے لوہے کے تختے ڈالے اور اوپر سے پگھلی ہوئی کوئی لوہے کی چیزیں ڈال دی. آج بھی جیسے سٹیل ملز میں کام ہوتا ہے نا، پہاڑ قسم کی ایک چیز بن گئی. عموماً یہ بات پڑھتے ہوئے حیرت ہوتی ہے، یہ کیسے ہوا ہوگا، عقل کے خلاف بات لگتی ہے. لیکن اگر آپ میں سے کسی نے ایجپٹ کا سفر کیا ہو تو احرام مصر دیکھ لیجیے، آپ کو پتا چل جائے گا. اس وقت ایسے ایسے آلات تعمیر تھے کہ جن کا آج تصور بھی نہیں ہے. یعنی مثلا جیسے میں نے خود دیکھے، اتفاق ہوا قاہرہ میں، پیرامڈس تھے، میں نے خود دیکھے، اتنے بڑے ہوتے ہیں. آپ یہاں کھڑے ہو کے سر اوپر دیکھیں نا تو بالکل پہاڑ لگتے ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے، اور چھوٹے چھوٹے، یعنی بالکل آپ دیکھیں جیسے پتلی اینٹیں ہوتی ہیں نا، اتنی چوڑی چوڑی بس اینٹیں جڑ جڑ کے بنی ہوتی ہیں، بس ایک کے اوپر ایسے کرچیاں 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 جڑی ہوتی ہیں. اب تو وہ اندر زیادہ نہیں جانے دیتے، لیکن اس کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ اس کے اندر پورے کمرے بنے ہوئے ہیں، اور پہلے دور کے بادشاہ یہ وصیت کر کے جاتے تھے کہ ہمارا سامان ہمارے ساتھ ہی اس میں دفن کر دیا جائے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جب ہم نئی دنیا میں اٹھیں گے تو یہ سامان ہمیں پھر چاہیے ہوگا، اور اس طریقے سے پھر وہ دفن ہوتے ہیں. خیر بعد کے دور میں وہ سونا چاندی تو اندر سے نکال دیا گیا، اور وہ مٹی کے پہاڑ ہی ان کی اکانومی کو چلانے کے لیے بہترین چیز ہے، ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں اور سب کرتے ہیں. تو یہ جو اونچی سی دیوار ہے نا، اس سے آپ بہت اچھا گیس کر سکتے ہیں. پورے پہاڑوں کو انہوں نے اپنے بتوں کی شکل میں تراشا ہوا ہے، ایک پورا بڑا سا بت ابوال ہول. لیکن ابوال ہول اور بہت سارے شرک ہیں اور کیا کچھ کہانیاں اس کے ساتھ بھی. قال آتونی افرغ علیہ قطرا، قطر کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو، وہاں ڈالا وہ جم گیا. فمستعو ان یسخرو، اب نہیں وہ کر سکتے کہ اس کے اوپر آئیں، طاقت ہی نہیں رکھتے وہاں. یعنی اب دیکھیں کہ اس دور میں مطلب کوئی بڑی بڑی کرینیں نہیں تھی، لفٹیں نہیں تھی. آپ کو پتا کہ اس دور میں یہ کام کن سے لیے جاتے تھے؟ غلاموں سے. ان کی مشینیں غلام تھے، ایک کے اوپر دوسرے کو کھڑا کر کے اس کے اوپر کھڑا کرتے تھے. یہ بھی ایک ظلم کی نہ ختم ہونے والی کہانی ہے. آپ فیروز کے خاندان کے بارے میں تو پڑھتے ہی ہیں نا، کیسے بنی اسرائیل کو غلام بنائے اور ان سے بڑی بڑی عمارتیں بنواتے تھے. آپ نے یہ سنا ہوگا قرآن پاک میں ذکر. پھر اسی طرح آگے آپ پڑھیں گے جو بڑی بلڈنگز بنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی انسان کرتے تھے. اور انسان کے ہاتھ میں زیادہ نزاکت ہوتی ہے. پرانی بلڈنگز کو دیکھیے، جیسے یہ شیش محل اور چھوٹے چھوٹے شیشے ٹکڑے لگے ہوتے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے. مشینیں آج اتنی باریکی سے کام نہیں کرتی. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے بکسر میں بھی چپس کے فرش ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر کوٹے ہوئے ڈلتے تھے، بیچ میں سیمنٹ، پھر رگڑائی ہوتی ہے، وہ انسان کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب گھر بنتے تھے اور مشینوں سے جب رگڑائی ہوتی تھی تو وہ اس کی رگڑائی میں کتنے پتھر نکل جاتے تھے شروع میں، اتنے خوبصورت پتھر اتنی مشینوں سے چمک رہے ہیں, سفید پتھر کا رواج تھا. لیکن اس سے 20 سال پہلے کے بنے ہوئے گھر جو ہمارے نانا دادا کے گھر ہیں, اس میں اس بھی وہی چمک اور وہی اس کے پتھر ہیں. کیوں؟ کہ وہ انسانوں کی کوششیں تھیں. یہ اللہ کی شان ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ انہوں نے ہاتھ سے بنایا اور کام ہو گیا. نقبا, اب ید میں نقب نہیں لگائیں گے, نقب سوراخ نہیں کر سکتے, یعنی یہ یاجوج ماجوج کی طرف اشارہ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک ایفرٹ ہوئی, ایک ٹیم ورک ہوا, ایک اجتماعی کوشش ہوئی, تو فتنوں کا دروازہ بند ہو گیا. یہ جو یاجوج ماجوج ہیں, یہ فتنہ ہی تو ہیں جو آئے گا. ان کو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا, وہی رہیں گے اور نکل نہیں سکتے. اور ان کا فساد بھی مشہور تھا. یہ کون تھے اور ان کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کریں گے. یاجوج ماجوج کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. کہتے ہیں کہ یہ دو بھائی تھے, وحشی قوم ہے, دنیا کے انتہائی شمال مشرقی علاقوں میں رہتی ہے, اور وہیں کے راستوں سے یورپ اور ایشیا کی قوموں پہ حملہ آور ہوتی تھی. بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد, یعنی ان کا جو بیٹا یافث تھا نا, اس کی اولاد ہے. تین بیٹے آئے تھے نا حضرت نوح کے ساتھ کشتی پہ, سام, حام اور یافث. تو یا جتنی دنیا دکھتی ہے نا, یہ انہی کی نسلوں سے چلی. تو یافث کی نسل سے یہ یاجوج ماجوج ہوئے تھے. اور یہ جو لوگ تھے, مطلب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے کوشش کی. اور یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمیں صحیح روایات سے ملتی ہے. قرب قیامت کی جو علامات کبرا ہیں, ان میں سے ایک علامت یاجوج اور ماجوج کے آنے کی بھی ہے. زمین پر 10 بڑی نشانیاں شروع ہوں گی, اس کے بعد پھر قیامت آئے گی. اور انہی میں سے ایک جو فتنہ ہے وہ یاجوج اور ماجوج کا ہے. اور بہت زیادہ ان کے بارے میں ہوتا ہے. چند روایات کی روشنی میں آپ کو تھوڑا سا ان کے بارے میں بتانا چاہوں گی. بچوں کا عموماً بہت شوق ہوتا ہے ان چیزوں کے سننے کا, پوچھنے کا. تو آپ یہ باتیں ان کے لیول پہ رکھ کے شیئر کر سکتے ہیں. لیکن ایسے معاملات میں ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ اوتھینٹک بات کی جائے. چلو میں ایسا کرتی ہوں, ان کے بارے میں آپ کو چند پوائنٹس لکھا دیتی ہوں اور ان کے ساتھ کوشش کروں گی حوالے بھی. ایک تو یہی آیتیں لکھ سکتے ہیں آپ سورۃ الکہف کی آیت 92 سے 96, کہ یاجوج ماجوج اپنے علاقوں میں فساد برپا کرتے تھے, اور وہاں کے لوگوں کی خواہش پر پھر ذوالقرنین نے ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا اور ان کو قید کر دیا. قرآن پاک کی ایک اور سورت میں پتہ چلتا ہے, سورۃ الانبیاء آیت 96 اور 97 میں, کہ قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا, نکالا جائے گا, تو وہ پوری دنیا پر حملہ کر دیں گے. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. اس وقت سچا وعدہ یعنی قیامت پورا ہو کے رہے گا, اور ان لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا. تو اس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حملہ کریں گے. یاجوج ماجوج ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں, جس سے نکلنے کے لیے وہ صبح سے شام تک اسے کھودتے رہتے ہیں. لیکن جب دوسرے دن آ کر دیتے ہیں تو دیوار اپنی اصلی حالت پر قائم ہوتی ہے. جس روز وہ شام کو انشاءاللہ کہہ کر گھروں کو لوٹیں گے, اس سے اگلے روز وہ دیوار میں نقب لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یاجوج ماجوج گردن کی بیماری میں مریں گے. یاجوج ماجوج تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ مرنے کے بعد جانور اور مویشی ان کی لاشیں کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے. یہ ساری باتیں ایک طویل روایت ہے ابن ماجہ کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کتاب ہے کتاب الفتن, فتنہ دجال اور خروج عیسیٰ. ابن ماجہ پڑھ سکتے ہیں, جلد نمبر 2 ہے اور پیج نمبر 3308. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں، جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں کہ سورج کی شعاع نظر آ جائے تو ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ اب واپس چلو، باقی کل کھودیں گے، چنانچہ وہ لوٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اصلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں. جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر ظاہر کرنا چاہیں گے تو وہ دیوار کھودیں گے حتیٰ کہ انہیں سورج کی شعائیں نظر آنے لگیں گی، تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا، اچھا اب چلو، باقی انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور جب انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز پلٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت پر پائیں گے جس پر اسے گزشتہ رات چھوڑا تھا. پھر کھدائی شروع کر دیں گے اور باہر نکل آئیں گے، پانی ختم کر ڈالیں گے، لوگ اپنے اپنے قلعوں میں پناہ لے لیں گے، یعنی کو باہر نہیں نکلے گا. پھر یہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے، یعنی جب وہ واپس آئیں گے کہ ان کے جو نیزے تھے جو ایروز تو ان کو خون لگا ہوگا، تو یہ بات دیکھ کر یہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے. تب اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زمین کے جانور اور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہوں گے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان ہی ہوں گے لیکن عجیب و غریب ہی کوئی مخلوق ہوگی، وحشی جانوروں کی طرح کی کوئی چیز دکھتی ہے. پھر دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد خلافت میں یاجوج ماجوج نکلیں گے. ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کی نصف تعداد بحرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائے گی. اللہ کو سمندروں کے سمندر پی جائیں گے. حضرت سوچیں تو خوف آتا ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے. اس دوران یاجوج ماجوج باقی لوگوں کو قتل کر ڈالیں گے. اہل زمین کو قتل کرنے کے بعد وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے، خون آلود ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمانی مخلوق کو بھی مار دیا. یہ ساری باتیں بھی صحیح مسلم کی روایت سے نواس بن سمان کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے. آخر پھر ان کو مار دیا جائے گا. کہتے ہیں کہ ایسے پرندے آئیں گے، حضرت عیسیٰ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اب ان کی بدبو اتنی ہے، اتنی سڑاند ہے، زمین پہ تعفن ہو رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو پھر وہ دعا کریں گے تو اس کے نتیجے میں زمین پر اللہ تعالیٰ سے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، جہاں کہیں اللہ کا حکم ہوگا وہاں ان کو پھینک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش بھیجے گا جو ہر گھر اور خیمے تک پہنچے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی، یہاں تک کہ اسے کسی باغ کی مانند بدبو سے پاک اور صاف کر دیے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور یہ جو تبریہ ہے، یہ شام کے سرحدی علاقے کے قریب افیق یا فیق سے مغرب کی جانب چند میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑی جھیل ہے. اسی سے دریائے اردن نکلتا ہے، اس کا پانی پی جائیں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ بہت تباہ کن ہوگا. اب دیکھیے ابھی دنیا میں کتنے فتنے آنے ہیں. آج بھی دنیا کا رخ کچھ اتنا اچھا نہیں دکھتا، لیکن جب یہ سب کچھ آئے گا تو لوگ کیسے حلق کے قریب ان کی جانیں آئی ہوں گی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت بدترین مخلوق پہ آئے گی. ہر دن کو فتنہ اٹھے گا، ہر دن کو فتنہ اٹھے گا. ایک سے بچ جائیں گے تو دوسرے سے اٹھ جائیں گے. ایک روایت ہے حضرت زینب بنت جحش سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محترمہ تھی، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ ہلاکت ہے عربوں کے لیے، ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا. آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگشت شہادت اور انگوٹھے کو ملا کر دکھایا، یعنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملایا، جسے ہم کسی چیز کو دکھاتے ہیں گول کر کے، کہ اتنا سوراخ ہو گیا. حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہی ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ یعنی نیک لوگ ابھی موجود اور ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت ہلاک ہوں گے جب برائی عام ہو جائے گی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے یہ زینب بنت جحش سے، کہتے ہیں کہ یہ نکلیں گے، ان کا فتنہ کیا ہوگا، قتل و غارت کریں گے، خون ریزی شروع کر دیں گے، اور وہ زمین پر اپنے علاوہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہوئے، یاجوج ماجوج آدم کی اولاد سے ہیں، اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جاتے تو لوگوں کے اسباب زندگی یعنی معیشت برباد کر دیتے۔ طبرانی کی یہ روایت ہے۔ بعض لوگ مختلف قوموں کو کہنے لگتے ہیں یہ جاجوج ماجوج ہیں، نام لے لے کے کہتے ہیں، یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں آئیں گے، اور جو قوم آج آ چکی ہے اس کو آپ کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ ان کا حلیہ بھی بتایا گیا صحیح روایات میں، ان کے چہرے چوڑے اور موٹے، آنکھیں چھوٹی، بال سرخی مائل سیاہ ہوں گے۔ یہ بھی طبرانی کی صحیح روایت ہے ابن ہرملا سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خطبے میں ارشاد فرمایا، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، وَمِن كُلِّ حَدَوٍ يَنْسِلُونَ، اور ان کے چہرے چمڑا بھری ڈھال جیسے موٹے ہوں گے۔ یہ مسند احمد اور طبرانی کی روایت ہے۔ تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ پھر ابھی دنیا میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نسلوں میں سے ہی ہوں گے نا، ہم نہ ہوں گے لیکن ہم ہی جیسوں کی نسلوں میں سے ہی ہوں گے نا، اور ان فتنوں کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ پھر بچت کا راستہ ایک ہی ہے، اللہ کی کتاب۔ ڈفرینٹ روایتوں سے ملتا ہے کہ بہت فتنے آئیں گے، تو پوچھا تو صحابہ کرام نے کہ ان فتنوں میں سے پھر نجات کی کیا راہ ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب سے جڑ جاؤ، اللہ کی کتاب کو تھام لو۔ آج بھی وہی بچا ہوا ان فتنوں سے، یقین کریں باہر جتنے فتنے ہیں، آپ اندر کا سکون جو ہے وہ کیوں ہے، کب ہوتا ہے وہ سکون؟ جب آپ اللہ کے دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو اتنی پیاری چھاؤں ملی ہوئی ہے ہمیں، اللہ نہ کرے ہماری چھاؤں یہ کبھی چھینے۔ شیطان جو ہے وہ تو ہماری یہ خیر یہ نعمتیں چھیننا چاہے گا، لیکن فتنوں کے دور میں بچاؤ سے بچنے کی ایک ڈھال ہے، اور اللہ ہماری اس ڈھال کو مضبوط کرے دن بدن۔ تلاوت سنیں، تھوڑی سی بوجھل ہو رہی ہے نا طبیعت، یہاں تک تلاوت سنائیں، پھر انشاءاللہ اب آگے سے آخری 10 آیتیں جو سورت کی، یہ بھی بہت اہم آیتیں۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی الحمدللہ ابھی آپ کی تفسیر تو کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے لیکن اب ایسا ہے کہ تھوڑا سا ہمارا اسکیڈول آج ٹائٹ ہے اور اس میں آپ لوگوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا انشاءاللہ بہت اچھی تفسیر تو چل رہی تھی آنے والے فتنوں کے بارے میں پتہ چل رہا تھا اور ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے کیئرفل رہنا ہے نا اپنے لیے ابھی سے ایسے اقدامات کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والے ان فتنوں سے محفوظ رکھے آمین اب ایسا ہے کہ آپ لوگ اپنی بریک لیں گے ابھی اور بریک بھی آپ اگر ہو سکے تو 10 منٹس کی لیں گے انشاءاللہ بتائیے لے سکتے ہیں چھوٹی بریک آج سوچ سوچ کے لکھ رہے چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر دے اور بہترین آپ کو اسے عمل والا بنائے جو کچھ سیکھ رہے ہیں آپ لوگ اپنی بریک لیں گے لیکن بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا تفسیر کا سیشن ہی آگے کنٹینیو کریں گے اور اس کے بعد پھر تجوید چلے گی ٹھیک ہے تو جلدی سے تھوڑا سا فریش اپ ہو کر آ جائیے فرض نماز پڑھ لیجئے جو کچھ جلدی میں کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك اللهم لبيك
قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا اس جملے سے ذوالقرنین کی ایک اور خوبی بھی سامنے آتی ہے اور وہ کیا کہ اتنا بڑا کام اس کے ہاتھ سے ہوا لیکن کہنے لگا کہ یہ رب کی رحمت ہے لوگوں کی پریشانیاں چھٹی، ان کی مدد ہوئی، تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا. یہی ہے بندہ مومن کے لیے عمل کی بات. بڑے سے بڑا کام ہو یا چھوٹے سے چھوٹا کام، عادت بنا لیجئے کہ یہ میرے رب کا کام ہے. بعض لوگ زبان سے یہ جملہ بہت دفعہ بولتے ہیں، اس کی گواہی نہیں دیتے. ان کو اپنے دلوں سے اس بات کو تسلیم کرانے کہ یہ میرے رب کا کام ہے. اس جملے کے بولنے کا اثر کیا آتا ہے انسان کی طبیعت پہ؟ اندر سے بڑائی کا احساس نکل جاتا ہے، کبر، تکبر، میں بڑا، میں یہ کر رہا، میں نے وہ کیا، میں یہ کرتا ہوں. دیکھیے کہ یہ جملہ اگر انسان اپنے آپ کو سکھا لے، شخصیت کا یہ حصہ بن جائے نا، تو اس سے آگے سے پیدا ہونے والی کئی بیماریاں نہیں پیدا ہوتی. پہلی بات ہے جو یہ سوچے گا کہ رب کا حکم ہے، تو وہ کبھی دل میں اس چیز کا احساس بھی نہیں رکھے گا کہ یہ میں نے کیا. جب احساس نہیں رکھے گا تو اس کا بدلہ نہیں چاہے گا، بدلہ نہیں چاہے گا تو احسان نہیں جتلائے گا، احسان نہیں جتلائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے اس کام کے باوجود اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھے گا. انسانی نفس کی بہت ساری کمزوریاں ابھر کے سامنے آ جاتی ہیں جب بندے کے اس عقیدے میں کمی ہوتی ہے. آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسا پتا چلے کہ ہم اپنے کاموں کا کریڈٹ رب کو دیتے ہیں یا اپنے آپ کو دیتے ہیں؟ آپ کو فکر لگنی چاہیے اس بات کی، مجھے بھی لگنی چاہیے، آپ سے بھی کئی گنا زیادہ. تو اس کی فکر، اس کو چیک کرنے کا، ٹیسٹ کرنے کا کرائیٹیرین یہ ہے کہ جب انسان اپنی ذات کو اتنا زیادہ اہم سمجھنے لگے کہ اگر اس کی ذات پہ ایک لفظ بھی آ جائے تو وہ سیخ پا ہونے لگے، تو پھر وہ سمجھ لے کہ ابھی یہ پوری رب کے ہاتھ میں نہیں دی تھی. ہمارے خاندانوں میں عموماً لڑائیاں ذات کی ہوتی ہیں، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ سمجھا، اس نے مجھے یہاں بٹھایا، اس نے مجھے دیر سے بلایا، سو آن. اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا نہ کرے، لیکن دیندار طبقے میں بھی دیکھا گیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، میرا نام نیچے کیوں لکھا، اس کا اوپر کیوں لکھا، اور اس قسم کی نفسیاتی بیماریاں. ہاں ذرا رحمتوں میں ربی، اللہ کے حوالے کر کے بندہ اپنے آپ کو پھر مکھی سے حقیر سمجھ لے، پھر اس طرح انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے. اور اگر اس میں تھوڑی سی بڑائی کا جذبہ آ جاتا ہے نا، تو رسک بہت بڑا ہے. کسی لمحے بھی آپ اس کام کو اپنے ذمہ سمجھتے ہوئے پھر اس کا سارا کریڈٹ خود لینا چاہیں گے. اور دوسری بات کیا پتہ چلی کہ ہے رب کی رحمت، میں نے جو کرنا تھا کر دیا، لیکن یہ قائم تب تک رہے گی جب تک رب جائے گا. قیامت آئے گی، میری بنائی ہوئی یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور رب کا وعدہ سچا. یہاں کون سا وعدہ؟ قیامت کا وعدہ. جو کچھ ہوگا وہ آج ہوگا، لیکن کل پھر رب چاہے گا تو یہ ختم ہو جائے گی. اور یہ جو صدف عین ہے نا، یہ صدف سے تسنیہ ہے، دلوں کے سروں کے درمیان کچھ ایسی شیپ لگتی ہے کہ جس طرح ایک سیپ کی شیپ ہوتی ہے نا، اگر آپ تصور میں لائیں، پیچھے سے ملی بھی ہوتی ہے، آگے سے کھلی بھی ہوتی ہے. تو یقیناً کوئی اس طرح ہی کی جگہ ہے کہ جس کو پھر انہوں نے کوشش سے بند کر دیا. اب اس کے بعد حقیقت میں پھر وہی منظر پیش کیا جا رہا ہے جو قیامت کے قریب پیش آنے والا ہے. اور اسی لیے شاید اس سورت کی آخری 10 آیتوں کو پڑھنے کی ایک خاص خوبی بتائی جاتی ہے. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی بات ہوئی، سورت کے شروع میں دجال کی بات ہوئی تھی کہ فتنہ دجال کے لیے سورت کو پڑھنا فائدہ مند ہے. یہ سب فائدہ کب ملے گا؟ جب انسان واقعی ان ساری باتوں پہ یقین رکھتے ہوئے اس کو پڑھے گا. فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اس دن ہم لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، کہ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں، الجھنے لگے. یہ کیا بات ہے؟ ایک اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار ٹوٹ جائے گی تو یاجوج ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے شمار تعداد میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے نکلیں گے. جیسے پانی کی لہریں جو ہوتی ہیں نا وہ بند توڑ کے نکلتی ہیں, کتنی کثرت سے ہوں گے اور وہ موجوں کی طرح آتے جائیں گے. اور اسی طرح اس کا دوسرا مطلب بھی ہے کہ قیامت کے دن جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا, یعنی نفخہ سورہ ثانی ہوگا, تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, اور سور میں پھونکا جائے گا اور ہم ان کو جمع کر دیں گے اکٹھا کر. عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور ہم پھر سب لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے, اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے. کون سے کافر؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, جن کی آنکھوں پر میری ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا. وکانوا لا یستطیعون سمعا, اور وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھے. یہ تھے وہ کافر, سننا نہیں چاہتے تھے, دنیا کی موج مستیوں میں راضی تھے, موجے مار رہے تھے دنیا میں, ان کو لگتا تھا قیامت نہیں آنی, یہ دنیا ہمیشہ ایسی رہے گی, اور یہ موجے مار رہے تھے. اچانک جب قیامت آئے گی تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے تھے, اس دن یہ کچھ کر نہیں سکیں گے لیکن, اور سب جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے. کتنا تکلیف دہ منظر ہوگا نا, ساری زندگی کی محنتیں سامنے ہوں گی اور ساری ہڑمستیاں نکل جائیں گی. جنہوں نے کچھ کیا نہیں ان کے لیے حسرت ہے, لیکن جنہوں نے کر کے ریاکاری یا دکھاوے کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیا, ان کو تو اور ہی زیادہ افسوس ہوگا. فرمایا کہ اس دن ان کو پتا چلے گا کہ آنکھوں کے آگے پڑتے تھے. آج اگر دنیا کو دیکھیں تو کیا لگتا ہے, آنکھوں پہ پردے زیادہ ہیں نا. دیکھیے کہ دنیا میں بظاہر دکھتے نہیں ہیں یہ پردے, یہ الگ بات ہے کہ ہم خود آنکھوں پہ کوئی موٹی چیز لگا لیں, کوئی گلاسز پہن لیں, لیکن یہ پردہ کیا ہے کہ جو اس دنیا کو اتنا اہم بنا کے سامنے پیش کرتا ہے. کیسے لگتا ہے کہ یہ کام نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں لوگوں سے باتیں سنتی رہتی ہوں, اپنے مسئلے ڈسکس کرتے ہیں, بڑے جوش سے کوئی بات کرتا ہے, اب بڑا مسئلہ, بڑی مجبوری ہے, اگر یہ نہ کیا نا تو یہ نہیں ہوگا, وہ نہ کیا تو یہ آخری چانس ہے, یہ وہ ہے, یعنی سو باتیں. اور عموماً ایسی باتیں اسی وقت ہوتی ہیں جب کوئی امتحان آ جاتا ہے زندگی میں, ایک طرف اللہ کی کتاب ہے, دوسری طرف دنیا کی کوئی کتاب کھلتی ہے. اس وقت میں سوچتی ہوں کہ یہ کتنا پیارا انسان ہے نا, کتنی اچھی سوچ ہے ان کی, یہ کتنی نائس ہے, لیکن اس وقت شیطان نے کیا کر دیا, پردہ ڈال دیا آنکھ پہ. اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑا کر کے دکھا دیا, ایسے لگ رہا ہے کہ دوسری طرف سوچ ہی نہیں چاہ رہی, اس کے بغیر تو نہ جانے کیا ہوگا. اور آخرت جو ایک کھلی حقیقت تھی جس میں انسان کو بہت کچھ پانا تھا, ہمیشہ رہنا تھا, اس کو ایک چانس پہ کر دیا, رسک پہ کر دیا, ہاں یہ بھی کریں گے, یہ بھی کوشش کریں گے, اور ایک لمحے میں تھوڑی ختم کراتا ہے, لمحہ لمحہ دھیرے دھیرے. ہمارے پاس زندگی میں بہت امتحان آئیں گے اور آئیں گے دیدی, ابھی آگے 15 سپارے آپ کے بھی رکھے ہیں, کئی آندھیاں آئیں گی, ابھی کئی طوفان آئیں گے, کہیں لالچ کے اور کہیں نقصان کے, یہ نہ کر لوں اب وہ نہ کر لوں, ابھی یہ ابھی وہ. نماز کے وقت پہ دیکھے کتنی مشکلات آ جاتی ہیں بندے کے سامنے, سارے دن کے فون بند ہوں گے تو اس وقت بیل بجنی شروع ہو جائے گی. آپ اپنا کام کرنے بیٹھتے ہیں, سبق یاد کرنے بیٹھتے ہیں, تو آپ سب گھر والوں کے تقاضے اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں. بس ایسی کالز کو فوراً سمجھ لیا کریں کہ یہ مجھے مقصد سے ہٹانے والی کال ہے. ایسی ایسی آندھیاں چلیں گی کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے, انجوجل, لیکن ایسے ہی لوگ بچیں گے کہ جو اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیں گے. آج غفلتوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں, تبھی تو شیطان کے مراکز آباد ہیں اور رحمان کی طرف بلانے والی جگہ اداس ہیں. کتنی ہی مسجدیں جن میں تالے پڑ چکے اور کتنے ہی ایسے ادارے ہیں کہ جہاں کوئی آنے کو تیار نہیں. کیا وہاں سارا کچھ ہی غلط ہے؟ ایسا نہیں ہے. شیطان تو ٹھیک ٹھیک چیز کو غلط کر کے دکھاتا ہے. ایسی پٹی پڑتی ہے آپ کی آنکھوں پہ کہ آپ کو یقین نہیں آتا, آپ کی سوچ ہی بدل جاتی ہے, اپ سائڈ ڈاؤن ہونے لگتی ہے. یہی کہا کہ آج غیطائن ان ذکری, میری یاد سے. دیکھیں ذکری کہا, رب کی نہیں, میری یاد سے پردے تھے, میری بات نہیں سننا چاہتے تھے. خواہشوں کے پردے, تعصبات کے پردے, نفرتوں کے پردے. دل چاہ بھی رہا ہو تو بھی شیطان جانے ہی مشکل کر دے گا. وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا, سننے کو تیار ہی نہیں تھے. اب دیکھتے ہیں جب کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتا نا, تو آپ اس کو جتنا بھی سنانا چاہیں وہ اتنا ہی سٹبن ہو جاتا ہے. اب بیچ میں ساری بات ختم ہے, کوئی ربط نہیں, اور ایک دم بات آ گئی. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں گے؟ سبحان اللہ. کچھ عبارت محذوف ہے جس کو سننے والے کے فہم پہ چھوڑ دیا. مراد کیا اس کا کہ کافروں نے یہ سمجھ رکھے کہ مجھے چھوڑ کر, یعنی اللہ کو چھوڑ کر, اللہ ہی کے بندوں کو کارساز بنا لیں گے, تو کیا وہ انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے؟ یہ شرک کی طرف اشارہ. جو لوگ ایسے شرک کرتے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ کہ وہ غلط کام کر کے, شرک کر کے سوچتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہی ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے. اللہ اکبر, نہیں نہیں بچائیں گے. اس لیے کہ اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا, ہم نے جہنم کو کافروں کی مہمان نوازی کے لیے تیار کی ہے. وہاں ان کی خوب آؤ بھگت ہوگی. آئیے, آپ کے لیے یہ تیار ہے. کیا پینا پسند کریں گے؟ کیا کھانا پسند کریں گے؟ اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. اتنی تکلیف ہوتی ہے اس آیت کو پڑھ کے. مہمانی کا لفظ سنتے ہی کیا دل میں آتا ہے؟ گھر والا تو چاہتا ہے اچھی سے اچھی چیز پلا دے, کھلا دے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم ان کی جہنم کی مہمانیاں کریں گے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون سے کافر ہیں؟ اللہ کو نہ ماننے والے؟ نہیں. اس کا جواب آگے آ رہا ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, کیا ہم تم کو سب سے زیادہ خسارے والے کام نہ بتا دیں, بینک کرپٹ ہونے والے کام نہ بتا دیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں اس دنیا کی زندگی کے لیے کھپ گئی. سارا دن ان کی دنیا تھی, ان کا سارا مال دنیا کے لیے تھا, ان کی ساری دوڑ دھوپ اس دنیا کے لیے تھی, لیکن شیطان نے گمان کیا دیا کہ وَهُمْ يَخْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُخْسِنُونَ صُنْعًا. یہ تھی کوشش, یہ تھی ان کی خرابی. کوششیں تو دنیا کے لیے بہت لوگ کرتے ہیں, لیکن یہ کون لوگ تھے جو کام دنیا کے کرتے تھے اور شیطان کہتا تھا کہ تم بڑے اچھے کام کر رہے ہو, تم تو صحیح ویل وشر ہو, تم تو انسانیت کی خدمت کر رہے ہو, تم تو دکھی لوگوں کو خوش کرتے ہو, اور تمہیں کیا پتا تم کیا کر رہے ہو, تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیتوں کا کفر کیا, انکار کر دیا رب کی آیتوں سے. ولقائہ, اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا. فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا, پس ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان رکھیں گے ہی نہیں. یہ ہے وہ بدبخت, یہ کون لوگ ہیں جو اس دھوکے میں ہیں, کام دنیا کے کرتے ہیں, شیطان کے کرتے ہیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ ہم رحمان کے لیے کریں, دکھاوے کے لیے, شہرت کے لیے, لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے, یا دنیا کے کاموں کا اجر دنیا میں لینے کے لیے, بڑے بڑے فارم آرگنائزیشنز, فلاں کا فائدہ, فلاں کا فائدہ, ناموں کی تختیاں, ہماری بڑائی, ہمارا لوگو, ہمارا سلوگن, سب کچھ تو دنیا میں رہ گیا. اور وہاں تو یہ حال ہے کہ ان کے لیے تو ترازو بھی نہیں رکھی جائے گی, بغیر امتحان کے فیل ہیں, فیلوں میں فرسٹ ہیں. دنیا کی شہرت چاہنے والوں کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. تولا کیا جائے, تولنے کو تو کچھ ہے ہی نہیں, اس لیے کہ انسان کے اعمال کا وزن تو اس کی نیت سے ہے. یہ غلط کام کر کے اچھے کام سمجھنے والے ایسے لوگ کل قیامت کے دن بالکل انٹرٹین نہیں کیے جائیں گے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا, یہ ان کی جزا ہے جہنم کفر کرنے کی وجہ سے. واتخذوا آیاتی ورسلی خزوا, کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے. یعنی آخرت کا انکار حقیقتاً اللہ کا انکار ہے. اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی ہستی کا قائل بھی ہو مگر آخرت کو نہ مانے تو اس کے مکمل کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کا تصور ہی تو انسان کو سیدھے راستے دے. وہی تو کوشش کرے گا جس کو کل رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے, وہی تو اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑانے سے بچے گا. کل ایسے لوگ کھیل اور تماشا میں ہوں گے, کچھ ان کو نہیں ملے گا. ایک دم انسان کا دل بوجھل ہونے لگتا ہے, اچھا واقعی پھر کیا کیا جائے, ساری نیکیاں ضائع, ساری کوششیں بیکار, جو کیا تھا وہ ویسٹ ہو گیا. ابھی تک اعمالہم, اب دیکھیں کہ آج دنیا میں لوگ کتنے کام کر رہے ہیں نا, اپنی سکلز کو استعمال کرتے ہیں. بڑے بڑے سائنٹسٹ کو دیکھیے, ریسرچز کرتے ہیں. نیوٹن نے کتنی محنت کی, 30 سال اپنے کام کو دیے. اگر اندر اس کے ایمان نہیں ہے یا تھا ہمیں نہیں پتا, اگر بالفرض نہیں تھا تو آخرت کے اعتبار کے لیے اس کی یہ ساری کوششوں کی کیا ویلیو ہے؟ کوئی ایک نمبر بھی مل جائے گا قیامت کے دن؟ انسان نیکی کر کے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. شیطان انسان کو بار بار ڈسٹریکٹ کرتا ہے, اگر انسان میں اخلاص ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے, اور اخلاص نہیں ہوگا نا تو کسی لمحے اچک لیے جائیں گے. ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا غالباً کے ایک شخص تھا, نماز کے لیے نکلا, راستے میں ٹھوکر لگی, گر گیا, کپڑے گندے ہو گئے. پھر واپس گیا, کیا کروں, کہا نہیں واپس نہیں جانا, چھوڑنا نہیں, کپڑے بدلے, صاف کر کے آیا, واپس آیا, پھر دوبارہ ٹھوکر لگی, پھر گر گیا, پھر دوبارہ گیا گھر. تیسری دفعہ جب آیا تو دیکھا کہ ایک شخص وہاں لالٹین لے کے کھڑا ہے, اس کو راستہ دکھانے کے لیے کہ یہاں ٹھوکر نہ لگے. اور پتا کیا چلا کہ یہ ٹھوکریں لگانے والا بھی شیطان تھا, نیکی کی طرف آتے ہوئے کہ قدم روکنے چاہے کہ کسی لمحے بھی یہ رک جائے, واپس جائے اور کہ اب کیا کرنا ہے, اب تو وقت ہی نکل گیا. لیکن جب اس نے دیکھا اس میں اتنی کمٹمنٹ ہے, اتنا پلٹ پلٹ کے آ رہا ہے, اتنے شوق سے آ رہا ہے, اس کے اجر کو بھی دیکھ رہا ہوگا, تو تیسری دفعہ راستہ دکھا رہا ہے کہ بھائی تو جا, خام خطر اجر بڑھتا جا رہا ہے. یہی ہے اصل میں انسان کا امتحان, ٹھوکروں میں کون سا بلتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا, جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوگی. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور کسی جگہ منتقل ہونا پسند نہ کریں گے. یہ ہے وہ جنتیوں کی جگہ جہاں جا کے کوئی جگہ بدلے گا نہیں. عموماً ایک خیال آتا ہے نا کہ جنت میں بور نہیں ہو جائیں گے ایک جگہ اتنی دیر سے. تو میں اس کا جواب ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ کیا آپ اس دنیا سے بور ہو گئے؟ کتنا کچھ اس دنیا میں, غم, صدمے, تکلیفیں, چوٹیں, بیماریاں, بڑھاپا. کوئی جانا چاہتا ہے اس دنیا سے؟ تو جب اس ٹھوکروں والی دنیا سے کوئی نہیں جانا چاہتا تو اس جنت میں جہاں ہر طرف سلامن سلاما, جہاں لہم فی ہما یشتہون, وہاں سے کون جانا چاہے گا؟ ایک دفعہ انسان پہنچ پھر کون جائے گا وہاں سے واپس؟ کس کا دل بوجھل ہوگا؟ کسی کا بھی نہیں. بس ایک دفعہ انسان وہاں پہنچ جائے ایسے لگتا ہے کہ جان میں جان آ جائے گی. مجھے تو ایسے لگتا ہے ہر لمحے پیچھے شیطان ہے اور نیکیاں اچکنا چاہ رہا ہے اور بس بھاگ کے جا کے ایک دفعہ جنت کی دیوار کے اندر جا کے چھپ جاؤ, کیونکہ اس کے اندر تو نہیں آ سکے گا نا. اگر ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں ہے نا ہر لمحے کہ میری نیکیاں کوئی اچک نہ لے, تو سوچنے کی فکر کریں, غور کریں. ایسی ایسی نیکیاں آپ کی اچک لے جائے گا کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا. ایک جملہ بعض دفعہ منہ سے نکلوا دے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں نا, پوری محنت سے آپ نے کچن صاف کیا, صاف ستھرے کاؤنٹر ہو گئے, آپ کہتے ہیں شکر ہے, اتنے میں آپ کا ہاتھ لگے گا ہلکا سا بلا شعوری طور پہ اور ساری آئل کی بوٹل گر جائے گی, دہی کا ڈبا گر جائے گا. فریج صاف کیا اور ایک دم بڑے پیار سے آپ نے کہا دیکھا صاف ہوگی نا, چھٹکے سے کھولا تو ایک دم کوئی چیز گری اور ساری فریج گندی ہو گئی. آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں, بڑے شوق سے کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں, اور ایک ہاتھ لگتا ہے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے سب کچھ اور واسطے کا تو واپس بھی نہیں آتا. ہم سب کو فکر کرنی ہے اپنی نیکیوں کے ڈیلیٹ ہونے کی, اس لیے کہ یخسرین اعمالا. جنت میں جانا ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے تو پھر دنیا میں کوشش کرنی پڑے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو, کیونکہ اس کی چھت اللہ کا عرش ہے اور یہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب و توحید میں. کیا وہ دن ہوگا اور کیا وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو وہاں پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ تو ہم گناہ گاروں کو بھی اس میں کر لینا. دیکھیے پہنچے تھوڑے لوگ, کوئی پہنچے نہ پہنچے نیت تو کر لے. یہاں اصل میں گول سیٹنگ سکھائی گئی ہے کہ تم گول بڑے رکھو پھر نہ پا سکو کوئی بات نہیں, کیونکہ جو تمہارے گولز ہوتے ہیں وہی تمہارے رولز ہوتے ہیں. جو ٹارگٹ بناتے ہو نا اسی کو اچیو کرو گے. چلو جنت الفردوس کی طلب رکھیں گے تو کہیں بیچ کے درجے میں بیٹھ ہی جائیں گے نا. اور اگر ہم نے یہ سوچا ہوا کہ بس نیچے سے تھوڑی سی ٹانگیں اٹھا اٹھو کے اچک کے پہلے درجے پہ پہنچ جائیں گے, تو ذرا سوچیے اگر ایک لمحے کے لیے ہاتھ رک گیا نیچے بنے گا کیا؟ جب کوئی چھلانگ لگاتا ہے اور اگر تھوڑی سی 19-20 کی کمی رہ جائے اس کے اوپر سیڑھی سے اوپر چڑھنے میں جہاں وہ چھت پہ جا رہا ہوتا ہے تو گھڑم سے نیچے گرتا ہے. کبھی آپ نے لکڑی کی سیڑھیوں کو لگا کے لوگوں کو چھتیں کودتے دیکھا ہوگا, ہلکی سی آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ آپ کو چھت سے نیچے گرا سکتی ہے. تو کیا جنت کی صرف سرے پہ بیٹھنا ہے؟ کیا کونے میں بیٹھ کے رہیں گے؟ ایک ہلکا سا ہلارا آیا اور گھڑم سے نیچے گر گئے؟ نہیں, کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جنت فردوس مانگنی ہے, اعلی جنت, گھنے باغات, خوبصورت منظر. اللہ تو ہمیں اس کی تمنا کرنے والی بنا دے. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. اور وہاں جا کے کسی کا نکلنے کو دل ہی نہیں کرے گا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا مگر میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہوں گی، خواہ اتنی ہی اور بھی سیاہی سمندر میں لائی جائے. یہ رب کے کلمات کی خوبی ہیں، کبھی ختم ہی نہیں ہوتے. کوشش کر لو، لکھنے کی رب کی باتیں نہیں لکھ سکو گے. اس لیے اللہ تعالی کا علم محیط، اس کی حکمتیں، وہ دلائل اور براہین جو اس کی توحید پر دلالت کرتے ہیں،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ہے سب، الحمدللہ علی کل حال. بہت اچھی آپ کی ماشاءاللہ تفسیر ہو رہی تھی الحمدللہ، اور انشاءاللہ اسی ایسے ہماری نیکسٹ کلاس جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی. ابھی انشاءاللہ ہم تجوید کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ دعائیں مانگتے ہیں. پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام آمین ثم آمین یا رب العالمین. جی پہلے مجھے بتائیے آپ لوگوں کو اگزامپلز مل گئی تھی ادغام مثلین کی، ادغام متماثلین یا ادغام مثلین، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. الحمدللہ سمجھ بھی آ گیا رہیے. چلے الحمدللہ، چلے پہلے ایسے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ان مثالوں کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ایزی تھا الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو ایزی لگا، کہ آپ نے کوشش کیا تو آپ کو ایزی لگا ہے الحمدللہ. چلے لیسن سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. جی سورہ الکہف کہاں سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ؟ آج ہماری آیت ہوگی سورہ الکہف کی آیت نمبر 45 سے. جی بالکل آپ ٹھیک لکھ رہے ہیں، آیت نمبر 45 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء كما كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال أو ترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا مونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم أشهدتهم ها کو تا سے ملا جا رہا ہے دال اس میں سے نہیں پڑھا جا رہا جو کہ تا میں مدغم ہو رہا ہے دال اور تا ایک ہی مخرج سے ادا ہو رہی ہے پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا انتغام متجانس الحمدللہ درگاہ مترجان سین ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں اور پہلا ساکن ہے ہماری جو نوٹس کے مطابق اور دوسرا متحرک ہے، لہٰذا یہاں پہ ہاں کو تا کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے، جس سے دال کی آواز واضح نہیں ہوگی. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا اب آتے کے دوران دال اور دو میں فرق ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے، دال سائڈ سے اور دال سامنے سے ادا ہوگا.
وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ وَشَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن يأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. بل لهم کیا ہو رہے یہاں پہ بل لهم
لام ساکن لام متحرک ادغام متماثلین ایگزیکٹلی. اس کے ساتھ دیکھیے لہم موعیدن موعیدن بل لہم موعیدن. یہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے ایگزیکٹلی چیز ہو رہی ہے ادغام مثلین پلس ادغام کے ساتھ اور بھی کچھ ہو رہا ہے ادغام مثلین کے ساتھ پلس ادغام شفی. جی ماشاء اللہ ادغام شفی. اس کے بعد مجھے بتا دیجیے موعد اللن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے موعد اللن موعد اللن. ادغام یاد ہے آپ کو لن یجدو لن یجدو. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ادغام. جی یہاں پہ بتائیے لن یجدو بالغنا اگزیکٹلی. ٹھیک ہے ایک کا فرق ہے بس کچھ لوگ بلا لکھ رہے ہیں کچھ بل لکھ رہے ہیں. صرف ایک ایک کا فرق ہے بل اور بلا سے فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے بل کا مطلب ہے مع ساتھ وتھ اور بلا کا مطلب ہے ود آؤٹ اس کے سوا. ٹھیک ہے ادغام ود غنا ہم ایکسپلین ہی کر دیے. ٹھیک یہاں پہ ادغام مع الغنا ہو رہا. ٹھیک ہے الحمدللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غضاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قد
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تبه خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. حتى أحدث لك منه ذكرا.
صدق الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمین ثم آمین. انشاءاللہ العزیز اللہ کی اذن سے کل پھر کلاس میں ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.
من خشیتک اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول به بيننا وبين معاصيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيتك.
اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے.
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے.
وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا.
ایسا یقین عطا فرما جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں.
اللهم متعنا بأسماعنا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعله الوارث منا.
اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو ہمارے کانوں آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا.
واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا.
ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر ڈال دے, ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما.
وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا
ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبت نہ.
وَلَا تَجْعَلْ الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا
دنیا کو ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا.
ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا
نہ ہمارے علم کا ذریعہ بنا.
ولا تسلط علينا من لا يحمنا ولا تسلط علينا من لا يحمنا
اور ہم پر اس کو نہ مسلط کر جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے.